الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له لا مثل له ولا حد له ولا ولد له ولا والد له صمدي وحدي أزلي أبدي سلمدي الزوال ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وغوثنا وعظنا ومعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب صلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
یک زبان ہو تو آواز بلند
الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین.
فمبلغ العلم
فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم.
الله كي حمد وصنع نبي كريم ورؤوف الرحيم صاحب الصحبہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ معلیٰ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پیش کرنے کے بعد مقتدر و محتشم، مکرم و منظم سامعین کرام، گرامی قد حضرات، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل کی نشست میں آپ تمام حضرات نے ایمان کی اصل سے متعلق چند تنہیدی کلمات سماعت فرمائے، اور بالخصوص توحید باری تعالی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یہ یقینی عقیدہ اور قطعی عقیدہ، اس پر آپ حضرات نے ایک مختصر سی بحث سماعت فرمائی. میں نے کل آپ کی خدمت میں ابتدائی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر قبولیت حق کے لیے ایک شے رکھی ہے، یعنی وہ ہر چیز کو ضد سے قبول کرتا ہے اور ہر چیز کا تعارف بھی اس کی ضد سے ہوتا ہے. اگر دن کی تعریف پوچھی جائے تو جو رات کا مخالف ہے، صحت کی تعریف پوچھی جائے جو بیماری کا مخالف ہے، اسلام کی تعریف پوچھی جائے جو بددینیت لادینیت کا مخالف ہے، اخلاص کی تعریف پوچھی جائے تو جو نفاق کا مخالف ہے، ایمان کی تعریف پوچھی جائے تو جو کفر کا مخالف ہے، تو تعرف الاشیاء بے ازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے اپنا تعارف پیش کرتی ہے، ہر شے اپنی ضد سے متعارف ہوتی ہے. تو کل آپ حضرات نے توحید باری تعالی عز و جل کے متعلق ایک مختصر سی بحث سماعت کی. تو توحید کا معنی ہے یکتائی، اور ایک کی ضد کیا ہے؟ دو، تین، چار، پانچ، یہ سب اس کی ضد ہے، ایک کی ضد ہے. ایک کا تعارف کیا ہے؟ اس میں اجتماعیت نہ ہو بلکہ انفرادیت ہو، اور انفرادیت کی تعریف کیا ہے؟ اس میں اجتماعیت نہ ہو، اور اجتماعیت کی تعریف کیا ہے؟ اس میں انفرادیت نہ ہو. جمع کی تعریف کیا ہے؟ جو منفرد نہ ہو. منفرد کی تعریف کیا ہے؟ جمع نہ ہو. تو توحید کی تعریف کیا ہے؟ جو شرک ہو، شرک نہ ہو، اور یہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ جو توحید نہ ہو. تو ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ متعلق ہے. توحید کا معنی ہے اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں مستقل بالذات سمجھنا، تنہا منفرد یکتا سمجھنا. اب اس کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں
اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنا یہ ہے شرک, جس کا ایک مرادی معنی ہے, ایک لغوی معنی ہے. لیکن شامل کرنے کے اندر سب سے بڑی بحث ہوتی ہے کہ شمولیت کس اعتبار سے ہو, شامل کس انداز میں کیا جائے. تو ایک تعریف ہمیں گرد و نواح سے سننے میں آتی ہے, اور شرک اتنی بری چیز ہے, میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء سے تلاوت کی خطبے کے اندر کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشتا کہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو خدا جو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اللہ شرک کو کلا بخش نہیں بخشتا. ابھی شرک کے زمرے میں کفر ہے, اسی کے زمرے میں ارتداد ہے, مرتد ہے, کیونکہ یہ سب چیز نام طریقے شے ایک ہی ہے. کس طریقے سے خدا کا انکار کیا گیا, ایک نے سرے سے انکار کیا, ایک نے خدا کے سامنے دوسرا خدا مان لیا اس نے انکار کیا, ایک نے اس کی تعلیمات کا انکار کیا, تو ہر صورت میں یہ کفر ہے. تو کفر ایک عمومی مقصد ہے کہ جس میں شرک ارتداد کی ہے, ایک شرک شرک کی ہے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم کفر شرک اور ارتداد کو معاف نہیں فرماتے, ایک ہی بات ہے یہ, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو ہم اسے بخش دیتے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو یقیناً وہ بہت دور جا کر گمراہ ہوا ہے. اور سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو اشارہ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. سیدنا لقمان کی حکایت کی گئی کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے. اس لیے کہ خدائی کے ظلم کس کو کہتے ہیں کہ جو چیز جس کا حق تھی اس کے حق اس سے ہٹا کر غیر کو دے دینا, تو خدائی خدا کا حق تھا, اس کو ہٹا کر اگر بندوں کو دے دیا جائے تو یہ ظلم ہے, اور یہ ایسا ظلم ہے کہ رب کریم شاہ فرماتا ہے کہ ان میں شرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک جو ہے خدائی اختیارات خدا کا منصب کسی بندے کو دے دینا, یہ اس قدر ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم عظیم کوئی ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ظلم عظیم, سب سے بڑا گناہ اللہ فرماتا ہے وہ شرک ہے. میرے دوست کو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ رب کریم ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف مل کر کے شرک کو معاف نہیں کرتا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ شرک ہے کیا. کسی کے کہنے سے کوئی چیز شرک نہیں ہو جاتی. ہم ہر معاملات میں خدا کے احکام کے پابند ہیں, شریعت کے اصول کے پابند ہیں. جس چیز کو شریعت جو نام دے گی, چاہے عربی معاشرے کے اندر وہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا تھا, لیکن ہم اس لفظ کو اس معنی میں نہیں لیں گے. جب اس سے شریعت بنا دی گئی تو اس لفظ کو اس معنی میں دیکھا جائے گا کہ شارع اللہ اور اس کے رسول اس لفظ کو شریعت میں کس مقام پر رکھتے ہیں. تو صرف لفظ برابری کو شرک نہیں کہیں گے, یاد یہ برابری تو شرک ہو گیا, نہیں. یہ الگ بات ہے کہ لغت کے اعتبار سے شرک برابری کو ہی کہتے ہیں, پارٹنر کو ہی کہتے ہیں, لیکن شرک کو ہم جہاں شرک ایک عام معنی ڈکشنری کے اعتبار سے, عام معنی لغت کے اعتبار سے, جہاں پارٹنر شپ کیا آتا ہے, شراکت داری کیا آتا ہے, تو ہم نے اس معنی پر کام نہیں کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن عربی زبان میں اترا تو عربی زبان میں اس نے لفظ شرک کو کس معنی میں بیان کیا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس معنی کو چھوڑیں گے, پارٹنر والے معنی کو چھوڑیں گے, شراکت معنی والے معنی کو چھوڑیں گے, اور دیکھیں گے کہ اگر واقعی میں خدا نے یہ معنی کیا تو ہم لیں گے اس کو, پھر اس کو عرب کی اصل زبان سے لے کر شریعت میں باقی رکھیں گے. لیکن اگر شریعت اسے کسی اور معنی میں لے رہی ہے, چند قید لگا کر اسے پیش کر رہی ہے, تو پھر ہم عربی معاشرے میں اس لہجے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ قرآن و سنت کی طرف جائیں گے کہ قرآن و سنت نے اس پارٹنرشپ کے معنی کے اندر کون سی قید لگا کر اسے شرعی اصول بنایا ہے. ہم اس قید کی طرف جائیں گے, نہ کہ عام معنی کی طرف جائیں گے. یہ میں ایک اشکال کی طرف دور سے آپ کو اشارہ کر کے اس کا رد کر رہا ہوں کہ صرف لفظ برابری یا کسی کا نام اللہ کے سامنے ذکر کرنے سے بظاہر برابری تو ہو رہی ہے. مثلا جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اسی طرف غور سے سنیے گا اس بات, جہاں خدا کا نام لیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ کسی بندے کا نام لیا جا رہا ہے تو نام لینے میں برابری ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ شرک نہیں ہے, جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. قرآن سنت کے اندر بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں اور مثال بے شمار وضاحت ایسی موجود ہے. دیکھیے اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, کہ بے شک اللہ تمہارا مولا, وہ جبریل ہو جبریل بھی تمہارے مولا, وہ صالح المومنین صالح المومنین بھی تمہارے مولا, سارے مسلمان تمہارے مولا. تو دیکھو یہی لفظ مولا کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمایا اور اپنے ساتھ ملا کر جبریل کے لیے بھی استعمال فرما دیا اور اپنے جبریل کے ساتھ ملا کر سارے مسلمانوں کے لیے ملا دیا. تو اس آیت کے اعتبار سے ناموں کی برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن یہ شرک ہے, اگر ہوتا تو اللہ کیوں بیان کرتا؟ دیکھیں ایک اس کا عام معنی ہے جو برابری کے طور پر ہے. امت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ جناب کہ صرف نام, اگر تم نے کہا کہ اللہ نے مدد کی رسول نے مدد کی, اللہ بھی داتا رسول شیخ علی حجویری میں داتا, تو تم نے دونوں کے لیے اللہ اور اس کے دونوں کے ایک ساتھ ذکر کیا نا, تو یہ نام لینے میں برابری ہو گئی. ہم نے کہا یہ نام لینے میں اگر برابری ہو گئی, ہم نے تو صرف داتا کا نام لیا ہے, ایک کو ملایا ہے, برابری کی ہے. لیکن یہاں پر تو اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا, کہ اللہ کے تمہارا مددگار وہی لفظ مولا جبریل کے لیے اللہ نے استعمال کیا. یعنی یہ جبریل کے لیے الگ مولا کا لفظ آ رہا ہے, مسلمانوں کے لفظ الگ مولا کا لفظ آ رہا ہے, فرشتوں کے لیے الگ مولا کا لفظ آ رہا ہے, بلکہ وہی لفظ مولا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, کہ بے شک اللہ تمہارا مولا, وَجِبْرِيلُ, یہی لفظ مولا وہاں جائے گا کہ جبریل تمہارے مولا, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, تمام مسلمان مومنین تمہارے مولا. تو دیکھو اگر ایک لفظ داتا لحجبیری کا اگر ملا دیا جائے یا یہ کہہ دیا گیا یا رسول اللہ مدد یا اللہ مدد, تو کہا جناب آپ نے دونوں لفظ کو ملا کر بیان کیا اور ملانا تو شرک ہے. ہم نے کہا شرع نکل یہاں پر ملانے کا معنی نہیں دیکھا جائے گا, شرک میں وہ معنی دیکھا جائے گا جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے, ورنہ ایسی کئی آیتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام ذکر کرتا ہے. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے, کوئی علمی بات نہیں ہے یہ کہ جو آپ ہمیں بار بار سمجھا رہا ہوں, لیکن جاہلوں نے اسے ترا بنا لیا ہے. وہابی مذہب نے اسے اپنے مسلک کی عقیدے کی ماں قرار دیا ہے کہ جناب یہ ایسی چیز ہے, بیس قرار دیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کتنی گھٹیا بات ہے جو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے, ان کے ذہنوں میں نہیں آتا کہ بھائی خالی نام ساتھ میں ذکر کرنے سے کفر نہیں ہو جاتا, ورنہ خدا صاحب ساتھ میں ذکر کر رہا ہے. پھر ہمارے گرد و نواز سے مجھے یہ بھی آواز بھی آتی ہے کہ جناب شرک کیا ہے, کہتے جی اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر دو گے شرک ہو جائے گا. میں نے کہا خالی شامل کرنے سے شرک ہو جائے گا؟ بولے شرک کا معنی ہی شامل کرنے کا ہے. میں نے کہا وہ اس کا عمومی بھی معنی ہے. یہ دیکھو شریعت شرک کو کس معنی میں لے رہی ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے, لوگوں کو دھوکے میں کیوں ڈالتا ہے, عوام کے سامنے ڈکشنری کھول کے بتاتے ہیں. دیکھو شرک کا معنی ہے برابر کرنے کا اور انہوں نے برابر کر دیا. ان سے پوچھو ڈکشنری بند کر, قرآن کھول, سنت کھول, علماء کی کتاب کھول کہ یہ معنی کس سے بات. دیکھو لفظ صلات کا معنی دعا ہے, لیکن یہ واقعی صلات ہے تو کیا مطلب ہے دعا قائم کرو, یہ معنی ہوگا؟ جب لفظ صلات کا معنی دعا ہے, ٹھیک ہے, اس کا لغوی معنی دعا ہے, تو ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر دعا بھیجتے, مانا کیا جائے گا؟ یا واقعی مسلات واس زکات, اللہ فرما رہا ہے کہ چلو چلو اب سب چھوڑو, یہ کیا تم رکو سجود کر رہے ہو, میں تم سے کہہ رہا ہوں بس دعا قائم کرو, دعا کا مانا کیا جائے گا؟ نہیں. مانا کے ڈکشنری کے اندر عربی لغت کے اندر صلات کا معنی دعا ہے, لیکن ہم شارع کی طرف چلیں گے, شریعت کو نافذ کرنے والے خدا رسول کی طرف چلیں گے, علماء ربانی جو اس کی تشریح کرنے والے اس طرف چلیں گے, اور ان سے پوچھیں گے کہ عربی معاشرے کے اندر عام ڈکشنری کے اندر لہجے میں لفظ صلات واس میں کہتے ہیں, لیکن آپ ذرا ہمیں تو بتائیے کہ نماز کے لیے کب استعمال ہوگا, درود کے لیے کب استعمال ہوگا, اور یہ دعا کے لیے کب ہوگا, مغفرت کے لیے کب ہوگا؟ تو علماء اس کے اندر قید لگاتے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ڈکشنری معنی ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا, بلکہ جو علماء نے بیان کیا وہ حجت ہوتا. اسی طرح میرے دوست اگر اس کو پھیلائیں گے تو یہ اور پھیلتا چلا جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا معنی سمجھ چکے ہوں گے کہ لغوی معنی نہیں دیکھا جائے گا, اس کا اصطلاحی شرع دیکھا جائے گا. شریعت نے اس کو کس معنی میں لیا, شریعت نے اس کو کس معنی, کہ اللہ کی صفات سے کسی کو شامل کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ کی صفات کا جو اس کے نام ہے وہی نام اگر آپ کسی کو دے دیں گے, میں نے کہا داتا تو خدا کا نام نہیں, تو اگر داتا تو اردو کا لفظ ہے یہ کہہ دیا تو کہا جناب جواد تو اس کا نام ہے نا. ہم نے کہا جواد تو ہے. کہا جواد کا معنی داتا ہو گیا تو لہٰذا اس صورت میں یہ شرک ہو گیا. ہم نے کہا اچھا اچھا خالی نام لینے سے بھی شرک ہو جاتا ہے. کہاں تم اگر اللہ کی صفات میں کسی کو بھی برابری کے طور پر وہ نام اٹھا کر دے دو گے تو شرک ہے. تو اس سے پوچھو تو قبر سے اٹھ کر مردار بن کر آیا ہے یا زندہ بن کر آیا ہے؟ کہا میں تو زندہ بن کر آیا ہوں. تو میں نے اللہ فرماتا ہے الحی القیوم, اللہ بھی زندہ ہے. تو سب سے بڑا تو اپنے آپ کو زندہ کہہ کر تو اپنے آپ کو مردہ کہہ کر. خدا مردہ نہیں ہے, خدا مردہ نہیں ہے. اگر لفظ کو صرف برابری طور پر توجہ چاہوں گا, لفظ کو صرف برابری کے طور پر ذکر کرنے سے شرک لازم آتا تو اس ملا سے پوچھئے کہ تو جو میرے سامنے کھڑا ہے تو ایک مردار کی حیثیت رکھتا ہے یا زندے کی حیثیت رکھتا ہے, اور تو یہاں پر کھڑا ہے یا مردار کی طرح لیٹا ہوا ہے؟ تو کہا کھڑا بھی ہوں اور زندہ بھی ہوں. تو میں نے کہا الحی القیوم تو خدا کی صفت ہے, وہ زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے. حی ہے وہ, کہ اللہ فرماتا ہے حی لا یموت, اللہ زندہ ہے. اور تو اپنے منہ سے کہہ رہا تو بھی زندہ ہے. اب دیکھ دو لفظ نے خدا کے لیے بولا, وہ لفظ اپنے لیے بولا, شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں, میں نے کہا بغیر قید لگایا سنیوں کو صرف لفظ مدد, لفظ غوث, لفظ داتا سے تو شرک کا فتوا دیتا ہے. میں تو یہ پوچھتا ہوں بتا تو زندہ ہے کہ مردہ؟ اگر تو کہتا ہے زندہ تو خدا کہتا ہے زندہ تو میں ہوں. اللہ تو کہتا ہے زندہ تو میں ہوں. تو صرف ظاہری الفاظ سے ملانے سے شرک نہیں ہوتا, نیتیں دیکھی جاتی ہیں, معاملات دیکھے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کی صفات سے کسی کو اللہ کا صفات کی نام کسی کو دے دیا گیا شرک ہو گیا. اب میں چند نام آپ کے سامنے ترتیب کے طور پر ذکر کرتا ہوں تاکہ ہم رینگتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس مقام سے پھر وہابیت کے پرکچے اڑاتے ہیں. دیکھیے کہ جناب عمومی طور پر الفاظ کے اشتراک سے, الفاظ کو ذکر کرنے سے شرک لازم ہو نہیں آنا. اب مجھے یہ بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ رحمان اور رحیم کس کو کہا گیا؟ مولوی کو کہا گیا, خدا کو کہا گیا؟ مل کر کہہ دو یار یہ دونوں صفتیں خدا کی ہیں. رحمان بھی خدا کا نام ہے جی, رحیم بھی خدا کا نام ہے. اب اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا اگر شرک ہے اس انداز میں کہ بس نام اٹھا کر رکھ دیا, کیونکہ شرک کا معنی عربی ڈکشنری کے اندر شراکت کیا آتا ہے, برابری کیا آتا ہے, تو آپ نے وہ نام اس کو اٹھا کر دے دیا, یہ نام اس کو اٹھا کر دے دیا تو شراکت ہو گیا. ہم نے کہا نہیں, اس وقت ہم شریعت کے پابند ہیں. شرک لفظ اب ڈکشنری میں نہیں, شریعت کے اصول بن گیا ہے. اب دیکھیں گے کہ اس لفظ کو شریعت اس معنی میں لیتی ہے, اب ڈکشنری کو ترک کر دیا جائے گا, شریعت کی اصطلاح کو لیا جائے گا. اگر اس بات کا کان نہ بھرا جائے تو دیکھو رحیم خدا کی صفت ہے. لیکن اللہ رب العزت سورہ توبہ کے آخر میں اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق ہم نے بھیجا, تم نے آیا, ہمارا پیارا محبوب جو تم ہی میں سے تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم, جو تم سے بہت محبت کرتا ہے, حریص علیکم, تمہیں مشقت میں دیکھ رہا ہوں, اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے, اور بالمؤمنین رؤوف رحیم, ہم نے اپنے تمام مومن بندوں کے لیے اپنی صفت رؤوف بھی اسے عطا فرما دی ہے اور صفت رحیمی بھی اسے عطا فرما دی. تو میرے دوستو دیکھو یہاں پر اللہ نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. اگر غوث اعظم کو غوث کہہ دیا, داتا علی حجویری کو داتا کہہ دیا تو شرک, ان کو مدد کے لیے مشکل پوچھا کہہ دیا تو شرک, صرف لفظ مدد کو دیکھ کر اس میں شرک کا فتویٰ لگا دیا, صرف لفظ داتا کو دیکھ کر شرک کا فتویٰ لگا دیا. اس پاگل نے پوچھا نہیں, کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کو کافر قرار دینا. لیکن ایک مسلمان کیا ہوتا ہے, اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہے؟ معاذ اللہ. اس لیے کہ جہاں تک کوئی اصلاح اور ہدایت کی بات نہیں پھیلائی جائے, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ادب کا تقاضا اہل سنت رہے, وہابیت نے صرف فساد اور دہشت گردی ہے. یہ کسی کو کافر کہنا اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھنا, ہم صرف دفاعی صورت میں ساری امت کے دفاع میں کلمہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت شرک کی گند کے اندر نہیں, بلکہ ان کے دماغوں میں خود گند ہے جو صبح شام یہ امت کے لیے غلط باتیں سوچتے ہیں. اور قرآن و سنت میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اچھی باتیں سوچا کرو, ظن المؤمنین خیر اول کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھا کرو، ان سے سوئے غنی نہ رکھا کرو. ارے کسی مسلمان کے لیے شرک شبہ رکھنا، اس سے بڑی کوئی سوئے غنی ہوگی، اس سے بڑا کوئی اس کے لیے بغض ہوگا، اس سے بڑا کوئی فساد ہوگا. تو چاہیے جماعت اسلامی نام سے تنظیمیں بنا لیں یا اصلاح کی بات کر لیں، ان کی تو بنیاد ہی فساد پر ہے. یہ امت کے لیے بھلائی کا نقطہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہمارے جماعت میں جو 40-50 آدمی یہ مسلمان، باقی سارے بدعتی ہیں، باقی سارے مشرک ہیں. معاذ اللہ لعیاذ باللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ آج مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ کیا کہ محبوب، آج میں نے تیرے دین کو تیرے لیے مکمل کر دیا ہے، آج کے بعد جزیرہ عرب پر بت کی پوجا نہیں کی جائے گی، اور بالخصوص اس خطے پر جہاں تو موجود ہے، حرمین شریفین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہاں شیطان کو پوجا جائے گا. شیطان اس امید سے مایوس ہو چکا ہے. لیکن آپ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمان سن لیا کہ رب کریم نے سرکار سے یہ وعدہ کیا کہ محبوب، اس مکہ کی سرزمین پر، اگر اس کو مختصر بھی کریں تو اس مکہ کی سرزمین پر، اور مختصر کریں تو اس حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر، اور اس مسجد نبوی کے اندر شیطان کو پوجا جائے. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے. یہ وعدہ کس نے کیا؟ کس سے کیا؟ اپنے محبوب سے کیا. صحیح بخاری میں موجود، قرآن کے اندر اس کے اشارہ، واضح اشارہ سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر. لیکن حضرات گرامی کے 200-250 سال پہلے آپ کے 300 سال پہلے چلے، ابن عبدالوہاب النجدی نے جس وقت نجد سے نکل کر عرب پر سلطنت عثمانیہ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر اپنے کارندے بٹھانے کی کوشش کی، تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا کہ حرم میں شرک ہوتا ہے. اس وقت ہوتا کیا تھا؟ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، دعائیں کرتے تھے، میلاد ہوتا تھا، مسجد نبوی کے میناروں پر صلوات و سلام ہوتا تھا اذان سے پہلے. شامی وغیرہ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت نے در الرسولیہ کے اندر بات کی وضاحت کی ہے کہ جناب، اذان سے پہلے مسجد نبوی کا مؤذن مینارے پر کھڑے ہو کر صلوات و سلام کی سلام طلب کرتا تھا. ابن عبدالوہاب نجدی کی فوج نے اسے اوپر سے گرا کر شہید کر دیا. اور کیا جواز بنایا کہ جناب، حرم میں شرک ہو رہا ہے، ان بدبختوں سے کوئی پوچھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابن عبدالوہاب نجدی کے چھوٹے بھائی نے خود اتنا وہ عبدالوہاب نجدی پر کفر کا فرما دیا، اور کہا کہ تو کہتا ہے کہ حرم مصطفی کے اندر اور حرم خدا کے اندر شرک ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن اور سنت یہ کہہ رہی ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اسے اس جگہ پر پوجا جائے. یہ واضح شواہد حضرات گرامی موجود ہیں. لیکن دنیا کا نظام ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور آج سعودی حکومت کے نام پر اسلام پر ایک دھبا گویا کہ موجود ہے کہ جو نجدیت اور وہابیت کا چرچا کر رہی ہے، اولیاء کاملین کی دشمن، انبیاء کرام کے معجزات اور رخات کی دشمن. اپنے ملک سے تو انہوں نے صفایا کیا، لیکن اپنے ایجنٹ، اپنے چہرے، اپنے تٹوؤں کو گویا کہ سارے ملکوں کے اندر پھیلا دیا زکات دے دے کر کہ تم جاؤ اور طالبان نام کی جماعت بناؤ، یا جماعت اسلامی نام کی جماعت بناؤ، یا فلانی بات بناؤ، تمہارے اندر نوٹ ہمارا جائے گا، تمہاری زبان سے بولی ہماری نہیں. یہ سارا گویا کہ واضح طور پر وہی مشن تھا. میں تھوڑا پھر پیچھے آتا ہوں اس بات کی تشریح کرنے کے بعد میرے دوستو، کہ دیکھو، آپ نے دیکھا کہ رب کریم نے خود اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ رحیم. کیا فرمایا؟ اور فرمایا رؤوف. اب دیکھیں، صرف نام دینے سے شرک ہو جاتا تو خدا خود نام دے کر کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ پتا چلا خدا جو بیان کرتا ہے وہ توحید، اور وہابی جو بیان کرتا ہے وہ اور. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ کہتا کہ نام دے دیا، پیچھے والے غافل تو نہیں ہو رہے. میں آ رہا ہوں اس طرف اس لیے کہ میں کہہ رہے ہیں تو عمومی بات آسان سے جملے کہہ کر اس طرف آپ کی توجہ لا رہا ہوں کہ تقریر میں کچھ نہ سمجھ سکے اس بات کو بھی سمجھ جائیں تو شرک مفہوم آپ کے نزدیک واضح ہے. اور ہماری عادت رہی ہے کہ ٹاپک پر رہ کر گفتگو کریں، تاکہ موضوع ختم بھی اسی ٹاپک پر ہو، تاکہ جو ذہن آپ لے کر آئے اس پر مکمل طور پر سیریابی حاصل ہو سکے آپ کو. اب آپ نے دیکھا کہ خدا خود یہ جملے اپنے محبوب کو عطا فرما رہا. سورہ یوسف کے اندر میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس میں اشارہ آپ کے سامنے پوچھوں گا، آپ جواب آپ دیجئے گا. اللہ رب العزت فرماتا انی حفیظ العلیم. یہ حفیظ کون ہے؟ بولو. علیم کون ہے؟ بولو بولو، مل کر بولو. انی حفیظ العلیم، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن خود سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام خود کے بارے میں کہتے ہیں انی حفیظ علیم.
اب اے خدا کے نبی کو اتنا شعور نہیں معاذ اللہ کہ یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے, پتا چلا کہ جو نبی کی توحید ہے وہ وہابیوں کی نہیں ہے.
خدا کی توحید آپ نے دیکھی کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور نبیوں کی توحید آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام امانت دار ہونے کا اور خزانے کے جب آپ متمنی بن گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خزانوں کا خزانے کی بناؤ اور اس پر حکمرانی دو. کیوں؟ انی حفیظ علیم, کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور مکمل اس بات کا علم رکھنے والا ہوں.
میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ڈائریکٹ کیا خدا کہہ رہا ہے, کیونکہ دیکھیے واضح الفاظ انی حفیظ علیم. تو اگر اس میں اگر آپ کے سامنے یہ ذکر نہ کرتا کہ یہ حضرت یوسف کا جملہ ہے جس کو اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے تو آپ کے ذہنوں میں یہی ہوتا کہ خدا رب کریم اب اس صفت بیان کر رہا ہے. لیکن کتنے واضح الفاظ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے اس صفت کے مقام پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انی حفیظ علیم, کہ بے شک میں خدا کی عطا سے حفیظ بھی ہوں اور علیم.
تو دیکھیں جو لفظ خدا کے لیے استعمال ہو بغیر نیت پوچھے, اگر کوئی شخص وہ کسی نبی کے لیے ولی کے استعمال کر رہے اگر وہ شرک ہوتا تو حضرت یوسف کبھی اپنے لیے حفیظ اور علیم کا لفظ
میں پوچھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حفیظ العلیم جو اپنے آپ کو کہا تو خدائی کے دعوے کے لیے کہا؟
تو دیکھیں اسی نقطے پر رکھیے گا کہ خدائی کے دعوے کے لیے نہیں کہا, پتا چلا کبھی لفظ خدا کے لیے آئے لایا جاتا ہے, پتا چلا کہ کبھی خدا کے لیے نہیں بلکہ اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی حفیظ العلیم, کہ بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. لفظ داتا کی وضاحت اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر موجود ہے. میں اس کو اور تھوڑا اس کی تشریح کرتا ہوں اور تھوڑا اس آپ کے ذہنوں کو آگے کی طرف لے کے چلتا ہوں. ایک ہی لفظ دو ذاتوں پر بولا جا رہا ہے, وہ رؤوف کا لفظ خدا کے لیے بھی بولا جا رہا ہے سرکار کے لیے بھی بولا جا رہا ہے, میں نہیں بول رہا خدا خود بولتا ہے. وہی رحیم کا لفظ وابیوں اس کا جواب دو اس کے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. ہاں یہاں پر بیٹھنے والے کلمہ محمدی پڑھنے والے ہیں, مرید کے ریوڑ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں, یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور مدینے والے نے نصاب سے پہلے کہہ دیا تھا خاف علیکم انت شرک والی, گھبرانا نہیں مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. ہم مدینے والوں کو دیکھتے ریوڑ راوڑ والوں کو نہیں دیکھتے, رگور سے دیکھتے. ہم مرید کے کو نہیں دیکھتے, ہم کشمیر کے ٹکے ٹکے کے قاضی کی عبارتوں کو نہیں دیکھتے, موبی کی توحید کو نہیں دیکھتے, ہم مدینے والے کی توحید کو دیکھتے ہیں. ہم جبریل کی توحید کو دیکھتے ہیں, کل آپ نے ابلیس کی توحید کا حال دیکھ لیا تھا, وہ سجدہ کرتا تھا پھر بھی اس پر لعنت اترتی تھی, وہ خدا کو ایک مان رہا ہے لیکن پھر بھی لعنتی ہو رہا ہے, اور جبریل ایک مانتے اس کے محبوبوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں, ان کی برکتیں ہو رہی ہیں, انہیں جبریل امین کہا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے مزید وضاحت کے ساتھ توجہ میری طرف رکھیے گا, میں ابھی سیرت کی طرف آتا ہوں. دیکھو یوسف علیہ السلام خدا کے نبی ہیں, انہوں نے اپنے لیے فرمایا انی حفیظ العلیم. میرے آقا کی جب بات آ جائے تو بات کیسی ہوگی تھی؟ آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں, تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائے, طبقات ابن صحاف جس کو طبقات کبرا کہا جاتا ہے جلد نمبر ایک ہے اس کی, اس میں آپ وہ بات اٹھائیں کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خسرو پرویز ایران کے بادشاہ کو خط لکھا تھا. ایران کے بادشاہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا کرو مجھے بخار بھی نزلہ بھی سینے میں درد بھی ہے لیکن یہاں پر بیٹھنے کے بعد ان کا ذکر کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں اور مجھے نہیں پتا چلتا کہ دو گھنٹے تقریر کیسی ہوگی, تو آپ کیوں اپنے آپ کو نہیں بھولتے میرے بھائی؟ بہت سے کہیے سبحان اللہ. اور میں نے کہا جو رکھ رکھاؤ کے لیے آئے وہ کلا یا دیوانوں کی محفل ہے, یہاں صرف آمینہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے, یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا، اور رسولوں کا آقا، اتنی سی آواز، اور رسولوں کا آقا. اب دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو ملاحظہ فرمائیے. میں نے حوالہ دے دیا، بچہ بھی یہ حوالہ تلاش کر سکتا ہے، اتنی وضاحت سے حوالہ دیا کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، خسرو پرویز، اس کے علاوہ بے شمار اور بادشاہوں کو بھی سرکار نے خط لکھا ہے، لیکن خسرو پرویز جو تھا بڑا بدبخت تھا، بہت بڑا گستاخ تھا، اس لیے اسلامی ناموں کے اندر پرویز کا نام شامل، پرویز نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے صدر صاحب کو مشرف کہتے ہیں، پرویز نہیں کہتے. اگر ان کا نام ہے تو ان کو ہم اطلاع دیتے ہیں کہ پرویز نہ کہا کرو، مشرف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نام تشرف اور عزت کے لیے ہے. آپ نے بھلے اپنا نام اور لے لیا ہو، لیکن ہم آپ کو پرویز جیسے نام سے یاد نہیں کرتے. دیکھو پرویز کا حال کیا تھا. خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ، جس کو کسرا بھی کہا جاتا ہے، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا اسلام لانے کے لیے. اور یہ نہیں کہ تو ایران کا بادشاہ ہے، تو کسرا ہے، تو وقت کی سپر پاور ہے، مختصر سا خط ہے. اکثر آپ نے شاہ کے رسول کے گھروں کے اندر بھی اس کا اکثر دیکھا ہوگا. بات ایسی بات ہے، کبھی ذکر چلا مولا علی کا تو انشاءاللہ وہ خط بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. بس اتنا سا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا پرویز کی طرف، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو. اسلام تم قبول کر لو گے، دنیا میں بھی تمہاری بادشاہی باقی رہے گی، اللہ تمہیں دنیا میں آخرت میں بھی عزت دے گا. اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہاری قوم تو گمراہ ہوگی، اس کا عذاب تم پر ہوگا اور تم جہنم جاؤ گے. لہذا میں تمہارا مخلص ہوں اور تم سے یہ کہتا ہوں تم اسلام قبول کر لو. السلام علیکم تعالیٰ خدا محمد رسول اللہ. یہ مختصر سا خط، یہ نہیں کہ آپ کسرا ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ اسلام لے آئیے، ہمیں آنے کا موقع دیجیے. سارے الفاظ، اور یہ الفاظ ایسے کہ جب بادشاہوں کے سامنے پڑے گئے ان کے وجود میں لرزہ آ گیا. تھے تو لفظ سادے سے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے تھے، ان کے جسم پر لرزہ آ گیا. سید النجاشی نے تو فوراً اسلام قبول کیا. مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر، انشاءاللہ جب ذکر آئے تو وضاحت کروں گا، لیکن خسرو پرویز نے کیا کیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب خط پڑا تو غصے میں آ گیا، کہا میری رعایا، کیونکہ ایران کی حکومت اور یہ تمام علاقہ اس کے ماتحت تھا، اس طرف رومی قیصر تھے، اس طرف یہ کسرا تھا. اس نے کہا ہماری رعایا ہمیں کہتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، جل جاؤ گے. اس نے سرکار کا خط پھاڑ دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، تو نے میرے خط کو پھاڑا، خدا تیرے ملک کو تتر بتر کر دے گا. دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے میرے پاس لیا کہ انہوں نے کس طرح ہمیں خط لکھا. صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آدمی سرکار کے پاس پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جب دیکھا کہ جناب کسرا کی فوج کے چند افراد آئے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ کل بات کریں گے، آج کھانا کھاؤ، آرام کر لو. ان کے لیے راحت کا اہتمام کیا گیا. صبح پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں اور کسرا آپ کے خط سے بہت ناراض ہوا ہے، اگر آپ معافی مانگ لیں اور معافی نامہ لکھ دیں تو ہم خسرو پرویز سے آپ کی سفارش کر دیں گے کہ آپ بڑے مہمان نواز بھی ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو معاف کر دیں گے. سرکار نے مسکرایا اور فرمایا آج رات اور یہاں ٹھہر گیا. اب آئیے دیکھو حضرت یوسف اپنے آپ کو کہتے ہیں انی، بولو بولو، یہ تو اپنے لیے کہہ رہے ہیں نا، سرکار کس کے لیے کہہ رہے ہیں ذرا یہ دیکھو. الحمدللہ، آگے کیا ہے پڑھو نا یار، سورہ فاتحہ میں کہا الحمدللہ. یہ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اتفاق ہو گیا اس بات پر. اب دیکھیے سرکار ہو رات کو رک جاؤ، صبح فیصلہ ہوگا، صبح چلنا ہوگا تو چلیں گے، جو بات کرنا ہوگا کریں گے. صبح جیسی ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا ابلغا صاحبکما، جاؤ تم دونوں اور کسرا سے یہ بات کر دو کہ ان ربی، میرا جو رب ہے، قد قتل ربہ کسرا، اس نے تمہارے رب کسرا کو قتل کر دیا. تو دیکھیں سرکار رب کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اور ایک کافر بادشاہ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربی، میرا جو رب ہے. سرکار اس رب کو خواب میں بشارت دے دی گئی کہ محبوب کسرا گیا، تیری
جو دعائیں ضرر تھی وہ قبول ہو گئی. یہاں پر بد دعا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میرے آقا کی کوئی دعا بد نہیں ہے, یہ دعائیں ضرر ہے. فرمایا صاحب جو تیری دعائیں ضرر تھی وہ مقبول ہو گئی تھی, اور جو تیری زبان سے کلمات نکلے تھے کہ تُو نے میرے خط کو پھاڑا خدا تیرے ملک کو تتر بتر کر دے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے اور اس کو بلایا, فرمایا ابلغا صاحبکما, جاؤ اور اپنے تم دونوں اپنے کسرا سے کہہ دو, بادشاہ سے کہہ دو کہ ان ربی, رات کو میرے رب نے قد قتلا, قتل کر دیا. کس کو؟ ربہ کسرا, تمہارے رب کسرا کو. تو مجھے پکڑنے آئے تھے نا اور مجھ سے پوچھتے تھے میرا رب کون ہے, تو میرے رب نے رات کو قتل کر دیا تمہارے رب کو. لگا بابی فتوا سرکار پر, یا سرکار وہی لفظ اللہ کے بھی استعمال کر رہے ہیں اور ایک کافر بادشاہ کے بھی استعمال کر رہے ہیں. عبارت پھر پڑھوں آپ کے سامنے, غور سے دیکھیے. اب لگا صاحب تما, جاؤ تم دو اور یہ پیغام میرا اپنے بادشاہ کو سنا دو, ان ربی, بے شک میرا رب جو اللہ ہے, قد قتلا, اس نے تحقیق قتل کر دیا, مار دیا. کس کو؟ ربہ کسرا, تمہارے رب کسرا کو, فی ہاذہ اللیلہ, آج کیا. اور جا کر خبر لے لو کسرا کو مار دیا میرے رب نے, میرے رب نے تمہارے. اب دیکھو رب کا لفظ سرکار اللہ کے لیے بھی بول رہے ہیں اور کسرا کے لیے بول رہے ہیں. اگر ہم داتا کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولے اور یعنی حجری رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بولے تو شرک, غوث کا لفظ خدا کے لیے بھی بولے اور سرکار غوث اعظم کے لیے بغدادی کے لیے بولے تو شرک. ہم اگر علم کا لفظ اللہ کے لیے بولے, مصطفیٰ کے لیے بولے تو شرک. ہم اگر مشکل کشا کا لفظ اللہ کے لیے بولے, علی مشکل کشا کے لیے بولے تو شرک. اگر ہم مدد کا لفظ اللہ کے لیے بولے, اگر اولیاء کے لیے بولے تو شرک. یہاں میرے آپ یہی لفظ خدا کے لیے بول رہے ہو, ایک کافر بادشاہ کے لیے بول رہے ہیں. اب تم میں ہمت ہے؟ تم میں ہمت کیا؟ تم یہ لفظ تو بول ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری ساری عمارت جھوٹ پر ہے, تمہاری ساری عمارت جھوٹ پر ہے. اس کا جواب ہونا چاہیے کہ جناب سرکار کی صلاۃ والسلام پر کیا فتویٰ لگے گا؟ اور کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, تو ہم نے کہا ہم بھی ان کے قدموں میں بیٹھے ہوں, ہمیں بھی کوئی لگے گا. اس لیے کہ جب ہمارے نبی نے اختیار دے دیا, اجازت دے دیا کہ شریعت میں ملانا اور ہے, لغت سے ملانا اور ہے, لوگوں پر اس کا معنی اور ہے ملانے کا, شریعت سے ملانے کا معنی اور ہے. ورنہ یہی رب کے معنی سے سرکار خدا کو بھی ملا رہے اور کسرا کو بھی ملا رہے, لیکن یہ ملانا لغویت کے اعتبار سے ہے, شریعت کی صلاح کے اعتبار سے, کیونکہ شریعت کے اعتبار سے ملانا وہ شرک عظیم ہے, وہ ظلم عظیم ہے. تو میرے دوست کو کیا پتا چلا کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک لازم ہو. جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے, جو صفات کی لفظ اللہ کے لیے بولا جائے, وہ اس کی مخلوق کے لیے بولا جائے تو شرک لازم ہو. اور ہوا کیا؟ چلو پورا واقعہ سن لو. رات کو کسرا سو رہا تھا, اس کا بھتیجا یا اس کا بیٹا رات کے وقت اس کے سینے پر چڑھ گیا اور اسے وہی ماسیل جہنم کیا حکومت کے لیے کہ اس کو مار دوں گا تو حکومت بچ جائے گی. اس کو مارنا تھا کہ رعایا میں پھوٹ پڑ گئی اور کسرا کا سارا نظام تتر بتر ہو کے رہ گیا, اور جو ہونے ہو رہا تھا وہاں پر رب کریم نے سب چیز رات میں محبوب کو بتا دی اور کہا کہہ رہے محبوب یہ تم مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہو, جاؤ اور دیکھو میرے رب نے تمہارے رب کو رات کو قتل کر دیا. اور وہاں پر قتل اللہ نے جا کر نہیں کیا, اس کا بھتیجا کر رہا ہے. تو اب بتاؤ کہ وہاں پر رب کا اعتراف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کیا, یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ اگر شرک ہوا تو تو کیسے محمدی رہے گا اور تو کیسے مسلمان رہے گا؟ اور شرک نہیں ہوا تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار, سارے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اکت رسول اللہ کی. پتا چلا کہ جناب اسلام داڑھی بڑھانے کا نام نہیں, اسلام پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد, ان تمام تقاضوں کو قبول کرنے کے بعد داڑھی بعد میں رکھنے کا نام ہے. ورنہ تو صرف کی داڑھی تو گھٹنے تک آ جاتی ہے, لیکن اس کو آگے کر کے نماز تو نہیں پڑھتا. کیا یہ آج ہمارے مسلمان کے راجی مسجد آپ نماز پڑھائیے؟ اس لیے کہ ہم کو داڑھی لمبی کروانے کے چکر میں, اور آج تو گویا کہ ویزا کی بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے, اور لاہور اور امرتسر تو بس چلنا شروع ہو گئی. اب تو قافلے بھی آتے رہیں گے, پھر ہم مرید کے تک جاتے تو امرتسر تک بھی جائیں گے. اس لیے داڑھی سے ہمیں بڑی محبت ہے اور آپ کی داڑھی تو بہت لمبی ہے, لہٰذا آج ہم دعوت دیتے کہ آج آپ آئیے اور نماز پڑھائیے. اس لیے کہ لمبی داڑھی آپ کی بہت بڑی ہے تو کوئی نماز پڑھے گا اس کے پیچھے؟ ایمان ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد یہ اعمال کی چیزیں ہیں. ایمان کے بعد نمازیں ہیں, ایمان کے بعد داڑھی ہے, ایمان کے بعد زکات ہے,
ایمان کے بعد یہ مساجد کا قیام ہے، لیکن بندہ بےمان ہو تو جناب نہ اس کی داڑھی کا احترام ہے نہ اس کی عبادتوں کا احترام ہے. میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ یہاں پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے خدا کو دیکھا کہ خدا نے کس طرح اپنے محبوبوں کو اپنی صفت سے یاد کیا، حضرت یوسف کو دیکھا کہ حضرت یوسف نے کس طرح اپنے لیے انی حفیظ علیہ کا جملہ کہا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان ربی قد قتل ربہ کسرا، میرے رب نے تمہارے رب کسرا کو، یہ شرک ہوا. پتا چلا کہ دال میں کالا نہیں، وہابیوں کی پوری دال کالی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں جی؟ بولے بولے کیا بولتے ہیں؟ کوئی کہے گا یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جو پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے تجھے اس بات میں کوئی زور نہیں آ رہا، یا ہم جھوٹے کو جھوٹا بول رہے ہیں تجھے زور آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تجھے اختلاف ہو رہا ہے اور تو ہمارے اختلاف سے چڑھ رہا ہے تو ہم تیرے اختلاف سے چڑھ رہے ہیں. اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب قرآن و سنت کے تحت ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب لفظوں کے اشتراک سے شرک لازم. اب دیکھیے جی، جو لفظ آپ خدا کے لیے بول رہے ہیں وہ آپ نے غوث اعظم کے لیے کیوں بولا؟ میں نے کہا چل نکل یہاں سے. کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا تم نے سنا؟ کہاں. میں نے کہا تو سن سکتا ہے؟ کہاں. میں نے کہا اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سن سکتا ہے، سنتا ہے اور اللہ بھی دیکھتا ہے. تو میں نے وہ لفظ تو داتا علی اجمیری کے لیے بولا تھا، تو خدا کا نمائندہ بن کر آیا اور خود تو خدا کے سامنے شرک کر رہا ہے. صرف داتا علی اجمیری کے لیے بولا جائے گرفت ہوگی، تو اپنے لیے بولے گا کوئی گرفت نہیں ہوگی، تیرے باپ کی شریعت ہے. یہ تیرے گھر کا خاک کھاتا ہے کہ جناب تو اگر وہ معاملہ اپنے لیے کرے تو شرک، اور داتا علی حجیری اور اولیاء کاملین کے لیے بولا جائے تو جناب وہ شرک ہو جائے اور اپنے لیے شرک نہ ہو. یہ دھاندلی ہے کہ نہیں؟ یہ دھاندلی ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ طہر کے اندر تمام انسانوں کے متعلق اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ محبوب اس بات کا اعلان کر دو، فجعلناہ سمیعاً بصیراً، ہم نے وابیوں کو بہرا اور اندھا بنایا ہے لیکن سارے انسان کو ہم سمیع بھی بناتے ہیں اور بصیر بھی بناتے ہیں. تو دیکھو یہ سمیع کس کی صفت ہے؟ خدا کی ہے. بصیر کس کی صفت ہے؟ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مسلمانوں کو سمیع بصیر بنایا، سب کو کہا فجعلناہ سمیعاً بصیراً، کہ ہم نے سارے انسانوں کو مشرک کیا ہوگا. ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں نے کہا ذرا رندا دینا ضروری تھا تاکہ چمک پیدا ہو نا. تو اب شریعت مطہرہ کے اندر شرک کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اب موضوع اس طرف آئے. اب آپ سمجھ گئے کہ جناب شرک کا لغوی معنی اور ہے اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی، اصطلاح شرع میں اس کا معنی اور ہے. ایک دفعہ محبت سے تم کے پاس کر لیں. شریعت مطہرہ کے اندر شرک کا معنی یہ نہیں کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک، یہ آدھی تعریف ہے، ورنہ خدا تو خود شامل کر رہا ہے یہاں پر. اگر یہ تعریف کی جائے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ تعریفیں کرتے ہیں کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک، ہم نے کہا محمد رسول اللہ نے شامل کیا، حضرت یوسف نے شامل کیا، رب نے خود شامل کیا، تمام قرآن موجود ہے، ایسی بے شمار باتیں گویا کہ موجود ہے، تو یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ تو پتا چلا صرف شامل کرنا شرک نہیں، شامل کرنا. اس لیے علماء ربانیین نے شرک کی واضح تعریف کی ہے. علامہ تفتزانی علیہ رحمت نے بھی فرمائی، شرح قائد کے اندر شاہ ولی اللہ نے بھی فرمائی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ بالغاہ کے اندر بھی اس کے اندر بحث کی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت ترجمان مسلک کے ولی اللہ ہی، جس کے بارے میں وہ بھی کہتے کہ ہم شاہ ولی اللہ کے فالو کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم ان کو فالو کرنے والے ہو صرف چندے کے لیے، اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے، یا عقیدہ بھی لینے کے لیے؟ اگر صرف پیڑ بھرنے کے لیے تو یقین اگر تمہارا یہ مذہب ہے تو اس کو واضح، اور اگر عقیدہ لینے کے لیے، اسلام لینے کے لیے، تو آج سنو وہ شرک کی کیا تعریف کرتے ہیں. اور یہ چیپٹر بند کرو، یہ شٹر گراؤ اپنے 24 نمبر دکان کا، اس لیے کہ جناب یہ ختم کرو سب، اس لیے کہ ابھی تو بہت سے مناظر باقی ہیں کہ 1400 سال تک اس کے بعد امت کو اسی چیز میں رکھا جائے گا. اور سنیے میرے دوستو اس بات کو، یہ تمام علماء ربانی بیک زبان، اور یہی اس کا حاصل ہے، یہی اس کا خلاصہ ہے. اور آخری عمر میں جا کر تھانوی صاحب بھی اس بات پر اٹک گئے کہ واقعی میں تاریخ یہی ہے، اور اسی پر گویا کہ فتوے دینے چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے, صفات میں شامل کرنا شرک ہے. صفات میں شامل کرنا شرک, یا تو اللہ نے خود ساری صفت عطا فرمائی ہے تو شرک کیا ہے؟ فرمایا اثبات الشریک فی الالوہیت. شرک دو قسم کا ہے. کتنے قسم کا جناب؟ بہت قسم. سنیے, یاد رکھو, شرک جو تمہارے پاس آئے تو اس سے اس بات پر آئے تو پورا انجیکشن اس کو لگاؤ, یا تو وہ بالکل چمپی ہو جائے یا پھر سیدھا مسلمان بن جائے, ٹھیک ہے, یا پھر وہ کہیں نہ کہیں کا نہ رہے یا پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائے. کسی مسلمان کو وہ چھیڑے نہ, اس لیے کہ وائرس ہمیشہ پھیلتا رہتا ہے اور اس کے لیے ٹیکے دوائیاں ڈاکٹر خود ایجاد کرتے ہیں. تو یہ بد اعتقادی کا وائرس ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب ہر مومن خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مجاہد اور سپاہی بن کر اس بات کا دفاع کرے. غور سماعت فرمائیے کہ شرک دو قسم کا ہے, ایک ذات میں شریک کرنا اور ایک اس کی صفات میں شریک کرنا. اب صفات تو بہت ساری ہے, علم بھی صفت ہے, قدرت بھی صفت ہے, سما بھی صفت ہے, بصارت بھی صفت ہے. ہم صرف لب لباب پر ذکر کرتے ہیں. ایک کی تعریف پتا چل گئی تو سب کی پتا چل جائے گی. ایک ہے صفات میں شریک کرنا اور ایک ہے ذات میں شریک کرنا. کس اعتبار سے شریک کرنا؟ علماء ربانی نے اتفاقی طور پر, اجماعی طور پر, بلا کسی اختلاف کی تعریف کو فرمایا کہ اس بات شریک فی الالوہیت, شریک کرنا کسی کو خدا کی ذات میں. کس اعتبار سے؟ بمعنی واجب الوجود, کہ خدا کے سوا کسی اور کو واجب الوجود کہنا. کیونکہ ذات کا دار و مدار وجود پر ہوتا ہے نا. تو میں نے کل بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ خدا واجب الوجود ہے, کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا محال. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو اور یہ ہوگا کہ وہ ہے. تو واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ضروری ہو, اور جس کو دوسرا شان انداز یوں سمجھ لو کہ وہ سب کو بنانے والا ہو, سب کو وجود دینے والا ہو, لیکن وہ کسی سے وجود لینے میں محتاج نہ ہو بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو خدا کی ذات میں شریک کرنے کا معنی کیا ہوا؟ کہ کوئی انسان کسی بھی شے کو, کسی بھی ذات کو, اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی بھی شے کو اٹھا کر یہ کہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اپنے وجود میں واجب ہے, تو اس نے ذات میں شرک کیا. کیا کیا؟ ذات میں. آپ کہیں گے شاہ صاحب ایسا کوئی گزرا بھی ہے؟ میں نے کہا ان کے چچا زادے گزرے ہیں مجوسی جو آپ کی پوجا کرتے ہیں. آپ نے ہندوؤں کو اکثر دیکھا ہوگا, ان کے سامنے آپ کی تھالی رکھی جاتی ہے تو اس پر وہ ہاتھ رکھ کر تبرکن چہرے پر پھیرتے ہیں, آپ کی پوجا کرتے ہیں, آپ کو جلاتے ہیں. اس کو شریعت مطہرہ نے مجوسی کا نام دیا ہے کہ آپ کی پوجا کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ واجب الوجود ہے. میں نے کہا روح ذرا یہ گلاس کا پانی ڈالے اس کے اوپر, تو ڈالا تو وہ بجھ گئی. تو میں نے کہا کیسی واجب الوجود؟ جو ایک گلاس پانی کی مار تھی, جو ایک گلاس پانی کی مار تھی وہ بجھ گئی. تو جس کا وجود رہا ہی نہیں, ایک پانی نے ختم کر دیا, آپ دوبارہ کوئی ماچس لگائے گا تو وجود میں پھر ماچس کی محتاج ہو جائے گی, تو واجب الوجود کیسی ہوگی؟ تو مجوسی فرقہ جو ہے جس نے آگ کو واجب الوجود سمجھا اور کہا جناب یہ آگ اپنے ہونے میں ساری کائنات نے وجود آگ سے لیا ہے اور یہ آگ واجب الوجود ہے, تو علماء نے فرمایا ذات میں شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو واجب الوجود سمجھا جائے جس طرح مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, میں تو کہتا ہوں یہاں پر میلاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حادث الوجود پر دلیل ہے. یہ شرک ذات کی نفی ہوتی ہے میلاد کرنے سے, عرس کرنے سے شرک ذات کی نفی ہوتی ہے, مزارات پر جانے سے شرک ذات کی, مزارات پر پھولوں کی چادر چڑھانے سے شرک ذات کی نفی ہوتی ہے. اس لیے کہ خدا مرتا نہیں, خدا پیدا نہیں ہوتا, تو جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا, جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو انبیاء اولیاء کی مزارات یا ان کا عرس یا ان کا میلاد بنانا دراصل یہ توحید کی دلیل ہے کہ خدا کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. خدا کے سوا. اب میرے دوستو مجھے یہ بتاؤ, آسان سی بات نتیجہ نکلتی, جب کوئی خدا کے سوا واجب الوجود نہیں تو خدا کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں رہتا. کیوں جناب؟ دیکھو, جس کا وجود سب سے پہلا ہو اور جو سب کو وجود دے رہا ہو, تو جو دے رہا ہے وہ واجب الوجود, جو لے رہے وہ محتاج. وہ کیا ہے؟ تو محتاج اپنے آلہ کے سامنے تعظیم کا سر جھکاتا ہے اور خدا کے سوا کوئی ذات واجب الوجود نہیں، تو پتا چلا خدا کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی، تو ہم عرس میں جا کر بتا دیتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے بلکہ عبادت کی نفی کر رہے ہیں، کہ عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، ہم میلاد کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ میلاد سرکار اور مولود بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ سرکار واجب الوجود نہیں ہے، سرکار مستحق عبادت نہیں ہے، جب کائنات کے اندر محمد رسول اللہ مستحق عبادت نہیں ہے تو کوئی اور کیسے ہو سکتا؟ تو سنیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر بتا دیا کہ نہ آپ خدا ہیں نہ آپ مستحق عبادت ہیں، اب سنیوں کو ہاتھ باندھ کے وہ شرک کہنا یہ مستحق عبادت کا گویا کا تانا دینا یہ فضول ہے اور دھاندلی ہے، اس لیے کہ جس کو سنی پیدا ہونے کے قائل ہو، جس کی وفات کے قائل ہو، جس کی قبر کے قائل ہو، جس کی ماں باپ کے قائل ہو، تو اس کے وجود حادث کی بھی قائل ہے، اور جس کو حادث کہہ دیا جاتا ہے وہ مستحق عبادت نہیں ہوا، وہ مستحق عبادت نہیں ہوا کرتا۔ کہا جی آپ یہ ہاتھ باندھتے ہیں یہ تو عبادت ہے، ہم نے کہا شانے کیسے عبادت ہے؟ تو کہا کیا نماز میں نماز کا ہر فعل عبادت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل عبادت ہے نماز کا ہر فعل۔ تو کہا بتاؤ تم نماز میں ایسا ہاتھ باندھتے کہ نہیں باندھتے؟ ہم نے کہا بالکل باندھتے، تم تو یہاں باندھتے ہو پھر یہاں کا کیوں بتا رہے ہو؟ تم جہاں باندھتے ہو جس کو چھپاتے ہو اس کی بات کرو نا، تو واضح بات کرو جو احکام عورتوں کے تو وہ مردوں کو تم نے چسپا کر دیا، عجیب بات ہے کہ گرا ہو۔ تو کہا جناب جب نماز کے اندر آپ ہاتھ باندھتے ہو تو یہ نماز کا طریقہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے کہا ہوا۔ کہ نماز کا ہر طریقہ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھ رہے ہم بہت عقل مند ہو گئے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت عقل مند۔ میں نے کہا پہلی جو تقریر گزری اس کا جواب بھی تجھ پر ابھی ذرا آگے آگے نہیں بولنا۔ کہا یہ دیکھو نماز میں تم نے ہاتھ باندھا تو یہ نماز میں ہر طریقہ عبادت ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہر شے عبادت ہے نماز میں۔ تو کہا یہ ہاتھ باندھنا بھی عبادت ہوا؟ ہم نے کہا ہوا۔ تو کہا تم مزارات کے سامنے ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ میں نے کہا چلو اس کی بات کرتے ہیں، مجھے بتا کہ ہاتھ چھوڑنا نماز میں عبادت ہے کہ نہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کہا ہے؟ تو میں نے کہا پان کی دکان پہ تو کھڑا تھا، پان والے کو خدا بول رہا تھا، ہندو سے زیادہ تم خدا بنا لو، کراچی میں اتنی پان کی دکانیں ہیں۔ کہا کہ نہیں میں تو ہاتھ چھوڑ۔ میں نے کہا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ نماز کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ جب تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا کیا کرتا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا کہ نہیں کھڑا ہوتا؟ جو تو جواب پان سے نجات دینے کے لیے کہے گا وہی ہماری طرف سے یہاں سمجھ لے گا، وہ نماز میں عبادت ہے، اس لیے کہ مخاطب خدا کی ذات ہے۔ مخاطب ہاتھ باندھنا تعظیم کا طریقہ ہے، ہاتھ باندھنا تعظیم کا طریقہ ہے، لیکن جب سامنے جس کو واجب الوجود سمجھا جائے تو پھر یہ تعظیم نہیں رہتی، یہ عبادت بن جاتی ہے، لیکن جب سامنے والے کو واجب الوجود نہ سمجھا جائے تو پھر یہ عبادت نہیں بنتی بلکہ تعظیم رہتی ہے۔ ابھی سے جبریل اٹھا کر آپ دیکھیں، ابھی ساری بات چھوڑیں، نماز میں نماز میں صرف اگر ہم نے ہاتھ باندھا تو نے کہا صلاۃ السلام میں ہاتھ باندھنا عبادت ہے، تو نماز میں سجدہ عبادت نہیں ہے؟ تو یہاں جبریل خود کر رہے ہیں حضرت آدم کو، خود نہیں کر رہے، خدا کو کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سجدہ کرو، خدا خود حکم دے رہا سجدہ کرو۔ ہم نے کہا تیرے کو خدا کی فکر ہے اور خدا خود سجدے کروا رہا ہے؟ اور میں نے کہا تو کیسے خدا کمانے والا ہے؟ تو اگر خدا کی فکر کرے گا تو وہ خدا کیسے رہے گا؟ انہیں خدا کی بڑی فکر نہیں، یہ نہیں کرو شرک ہو جاتا ہے، ہاں اس سے جو نا یہ توحید خراب ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ تم جو ہاتھ باندھتے ہو نا یہ نماز کا طریقہ عبادت ہے، یہ کسی ولی فقیر کے سامنے صلاۃ السلام میں ہاتھ نہیں باندھتے۔ میں نے کہا شانے صرف ہاتھ باندھنا عبادت ہے یا سجدہ کرنا عبادت ہے؟ ہاں وہ بھی ہے ضرور، دیکھتے نہیں میری پیشانی پر شمی کباب اتنا بڑا گٹا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں عبادت تو ہے۔ تو میں نے کہا اپنے قریب خود فرماتا ہوں اسجدوا لآدم، تم کرو نہ کرو میں حکم دیتا ہوں جھکو آدم کے سامنے، اور انسانوں کا نہیں منشیا کے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان فرشتوں کو کہا جا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جھک جاؤ آدم کے سامنے، سب جھک گئے۔ ان کی پارٹی کا ان کا نانک لگا، نہیں نہیں میں نہیں جھکوں گا، کیونکہ میں کہتا ہوں یہ نماز کیا عبادت ہے، سجدہ نماز میں ہوتا ہے، ہر چیز بولی پیچھے سے آتی ہے نا بھائی، ہر چیز وراثت میں آتی ہے، نفاست بھی اور خباست بھی۔ یہ میں نے جو باتیں سنی یقیناً قرآن و سنت سے میں نے پڑھی اور اپنے استادوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا، تو یہ سب چیز پیچھے سے آ رہی ہے، ان کی بھی پیچھے سے آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھو جبریل امین سے سیکھا، اس لیے جناب اللہ کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے، محمد عربی کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے، جبریل خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں, آدم کو بھی سجدہ کرتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہاتھ باندھنے میں فرق ہے, اسی طرح برہنہ پاؤں جانے میں بھی فرق ہے, اسی طرح الٹے پاؤں نکلنے میں بھی فرق ہے, اسی طرح وضو کر کے حاضری دینے میں فرق ہے, اسی طرح سر جھکا کر کھڑے ہونے میں فرق ہے, اسی طرح نظروں کو جھکانے میں بھی فرق ہے, اسی طرح دو زانوں کا شہود کے حالت میں بیٹھنے میں بھی فرق ہے. اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کل للملائکۃ اسجدوا لآدم, چلو فرشتوں سجدہ کرو آدم کو, سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو, اللہ ابلیس یہ ادھر کھڑا ہوا ہے, تو کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں کرتا؟
کہ یا اللہ یہ تو نماز کا طریقہ ہے نا,
کیونکہ سجدہ جو ہے وہ نماز میں ہوتا ہے, اور نماز کی ہر چیز کیا ہوتی ہے بھائی, بولو نا سنیا, نماز کی تو ہر چیز عبادت ہوتی ہے.
تو یا اللہ
یہ اتنے بڑھ جاتے خدا کو سمجھاتے ہیں, معاذ اللہ یا اللہ جب یہ تورے سجدہ نماز اپنے لیے رکھی تو سجدہ بھی پھر تیرے لیے ہوا, تو جب سجدہ تیرے لیے پھر آدم کے لیے کیسے ہوا؟ اللہ نے فرما نکلو یہاں سے, تو چون چرا کرتا ہے نکل یہاں سے, کیا فرما, ابا اکڑ گیا, میرے محبوب کے سامنے اکڑ گیا, آدم کے سامنے جھکا نہیں, تکبر کر گیا آدم کے سامنے, واستکبر تکبر کیا, وکان من الکافرین, پہلے کافر نہیں تھا اب تو کافر ہو گیا. تو دیکھو وہ سجدہ صرف خدا کو کرتا ہے لیکن کافر بنتا ہے, جبریل آدم کو بھی کرتے خدا کو بھی کرتے مومن ہوتے ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے. میرا امام کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے, او بابیا اصل رسول بندگی استاد مر کی ہے, تو نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے, اصل رسول بندگی استاد مر کی ہے, اس لیے کہ رب کریم اپنے محبوبوں کے ذریعے اپنی عظمت کو پرکھنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. اب دیکھیے سجدہ بھی نماز کی علامت ہے, لیکن حضرت جبریل امین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں یہ بات موجود ہے, قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا, ابلیس نے نہیں کیا, پتا چلا کہ بات اسی کی ہوگی جو مستحق ہے, جو واجب الوجود ہو. اب سجدہ خدا کو بھی ہو رہا ہے, آدم کو بھی ہو رہا ہے, لیکن دونوں میں برابری نہیں ہے, ہیت میں تو برابری ہے, یعنی اسٹائل میں تو برابری ہے, اس کو انداز نہیں سمجھے, ہیت میں اسٹائل میں حرکت میں عمل میں تو برابری ہے. ہم سے کہتے ہیں یہ ہاتھ باندھنا یہ عمل تو بالکل نماز میں بھی ہوتا ہے, تو ہم نے کہا دیکھو وہاں خدا کو بھی اسی انداز میں سجدہ ہو رہا ہے اور حضرت آدم کو بھی ہو رہا ہے, تو اسٹائل ادا عمل ہیت میں برابری ہے, تو ہیت کی برابری شرک نہیں ہوتی, شرک نیتوں سے ہوتا ہے, وہاں جو خدا کو سجدہ ہو رہا ہے وہ واجب الوجود سمجھ کر کیا جا رہا ہے, جہاں آدم کو سجدہ ہو رہا ہے وہ بندہ اور خدا کا نہیں سمجھ کر کیا جا رہا ہے, وہ عبادت بن رہا ہے, یہ محض تعظیم ہو رہی ہے, یہ محض تعظیم ہو رہی ہے. الگ بات ہے کہ آنے والی شریعت مطہرہ کے اندر ہماری امت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا, لیکن منع اور جائز وہی مسئلہ ہوتا ہے جو فروع سے ہوتا ہے, اصول اور عقیدہ وہی سرکار کے پاس ہے جو حضرت آدم لے کر آئے تھے, عقیدے میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. دیکھو بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا, ہم پر جائز ہو گیا, ان کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا, ہم پر جائز ہو گیا, ٹھیک ہے جناب, ان کے لیے معظم لوگوں کو سجدہ کرنا جائز تھا, ہم پر حرام ہو گیا. تو فروع میں اختلاف ہوگا شریعت میں, لیکن اصول میں نہیں ہوگا کہ یہ جناب وہ خدا سمجھ کے کرتے تھے, سرکار نے خدا ہونے کی وجہ سے منع کر دیا, نہیں, احادیث کے اندر موجود ہے. میرے امام نے بات کی ہے نا کہ شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانہ, بعض لوگوں کے عقل میں یہ شعر نہیں آتا, آج اس کو سجدے کا ذکر چلا ہے تو سیکھ لیتے ہیں. فرمایا آلہ حضرت تک پہنچنے کے حضرت جیسا ہفتہ لکھتے ہیں نا, ہفتہ یہ ہفواس بکواس کو عربی میں کہتے ہیں, تو وہ دو چشمے یہاں پر ہا کی ضرورت ہے حضرت بننے کے لیے. اعلی حضرت صادق علی رضی اللہ تعالی بڑی بنیادی بات آپ نے کہے, شوق دل یہ سجدہ ان کو روا نہیں, یعنی سر کا سجدہ سرکار کو جائز نہیں ہے. اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سب کو خبر نہ ہو, یہ کیا بات کر دی, میں نے کہا یہ بات ایسی ہوگی جیسے حفیظ العلیم ہوئی ہے, یہ بات ایسی ہوگی جیسے فجا اللہ سبھی بصیرہ ہو گئی ہے,
یہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ انی ربی قد قتل ربہ کسرا ہو گئی ہے, یہ بات ایسی ہو گئی ہے فإن اللہ مولاہ وجبریل وسال المؤمنین ہو گئی ہے. جب تو وہ بات نہیں سمجھ سکتا تو جب تو قرآن کی اتنی واضح بات نہیں سمجھ سکتا تو میرے منہ اپنا بادی کی سارا کیسے سمجھے گا.
اب دیکھیں میرا امام کیا کہتا ہے کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں,
اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو.
اب دیکھیں ہماری امت پر سجدہ منع, لیکن گزشتہ حضرت عیسیٰ کی امت پر سجدہ انبیاء کے لیے اپنے معظم لوگوں کے لیے سجدہ جائز تھا.
سجدے کا معنی ہے جھکنا,
سجدے کا معنی کیا ہے؟ اور شاعر وہ ہوتا ہے جو ان کی طرح نہیں کہ صرف ڈائری بڑھاتا رہے, اس کی عقل بھی بڑی ہو, وہ ایک لفظ کو کس اور معنی میں لیتا ہے آگے چل کر پھر کسی اور معنی میں لیتا ہے, اور وہ اشعار کی کتابیں شعر شاعری کی کتابیں پاگل خانے میں نہیں بانٹی جاتی, عقل مند لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے, جو عرف کو سمجھتے ہیں, لہجے کو سمجھتے ہیں, فصاحت کو سمجھتے ہیں, اہل زبان ہوتے ہیں ان کے لیے. پاگل کبھی شاعری کر سکتا ہے یا موٹی عقل والا فرعون جتنا نمرود یا یہ کبھی کوئی شاعری کر سکتا ہے؟ شاعری کی طبیعت لطافت چاہیے, انتہائی زیرک آدمی ہو, انتہائی تیز ترار آدمی ہو کہ جس کے پاس الفاظ کا بہاؤ اور جاہلیت اتنی ہو کہ وہ اپنی بات کو منظوم انداز میں کہہ سکے, الفاظ کو اس انداز میں رکھے. یہ طبیعت کی شائستگی فراہم کرتی ہے. اگر وہ اچھے اشعار کہے گا تو اجر پائے گا, گندے اشعار کہے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا, لیکن کچھ بھی ہو یہ طبیعت جو شاشی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر بندہ. اب دیکھیں اچھی اردو کرنا یہ کس کے لیے ہوگا؟ کہ جو پڑھنا لکھنا ادب سے بات کا جس کو پتا ہو کہ اسکول میں اس نے سیکھا ہو کہ بڑوں سے ادب سے بات کرتے ہیں, اس لیے اپنے ساتھیوں کو تو کہتا ہے, والد کو آپ کہتا ہے, تو یہ ادب پیدا ہوتا ہے, علم شعور پیدا کرتا ہے, تو طبیعت میں شائستگی پیدا ہوتی ہے کہ اچھے الفاظ بولیں گے, مہذب الفاظ بولیں گے. ان سے تو بات کر رہی ضرور ہے, اخلاق کو پیش کیا جائے, کردار کو دیکھ کر گفتگو کی جائے, تو جب یہ چیز منزل پکتی ہے, ذوق پکڑتی ہے, تو اس وقت پھر بات نشری نہیں رہتی بلکہ منظوم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اور ہر شاعر کی ادا ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو وہ عرف میں ایک لفظ کئی معنی پر مشتمل ہوتا ہے, ایک لفظ کئی معنی پر مشتمل ہوتا ہے, جس طرح کے کان اس کو بھی کہتے ہیں اور کوئی کان ٹھیک ہے جناب سونے کی کان اس کے لیے بولا جاتا ہے. اب ایک شاعر اگر دو کانوں کا ذکر کرے تو ایک عقل مند آدمی پیچھے آگے سے دیکھ کر سمجھے گا, اس شاعر کو دیکھ کر سمجھے گا, آگے پیچھے کے شاعر کو دیکھ کر سمجھے گا کہ یہاں کان کہا تو کیا مراد, ادھر کان کہا تو کیا مراد. لکھا تو ایک ہی اسٹائل میں نا, یہ پاگل سجدے کو دیکھ کر سمجھے گا کہ یہ ان کو ہر جگہ وہی, کیونکہ ان کو بہت عادت ہے چالیس دن کے اندر اکٹھا بن جائے. میں نے کہا آسان طریقہ ہے, انہیں کیا میں نے کہا آگے ان کا رحمان لے لو, نہیں ہو سکتا جب آپ اپنا وہ بستر جو کس کے جاتے ہو بستر بند کر کے اس میں لوٹا بھی ایک ہوتا ہے اس کو کھول کے جب تو چادر منہ پہ لے تو رگڑتے رہو. آپ چالیس دن کی بات کرتے ہیں, تین دن میں ہی پورا گٹا جس طرح کا یہ ساری نہاری والے کے پاس بہت پرانا باسی شامی کا بڑا ہوا ہو اس قسم کا بن جائے گا. بس آج کی بات ہے آپ کو خدا سے کیا کرنا ہے, آپ کو گٹا بنانا ہے. اگر واقعی میں خدا سے کوئی غرض ہے تو خدا کی مخلوق افت کیا کرو, اس پر نرمی کیا کرو, ان سے محبت سے گفتگو کیا کرو, مسائل کو حل کرنے کی بات کیا کرو, الجھاؤ کی اختلاف بات ہو نہ کیا کرو. اللہ کی گرامی سجدے کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ کو سجدہ کرنا, لیکن اس میں ڈکشنری میں اگر اس کا معنی دیکھیں گے تو جھکنے کے, ہم نے کہا جناب شرک پر تم آتے ہو تو ڈکشنری آنے کی طرف جاتے ہو, اور جہاں پر ڈکشنری کا معنی لینے چاہیے شعر شاعری کے لیے وہاں تم نہیں جاتے. تو میرا امام کہتا ہے سجدے مانا ہے جھکنا, کیا مانا ہے جھکنا, اس کو ذہن میں رکھیں. حدیث پاک میں آیا صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ حضور ہم نے اجنبیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. توجہ سنیے, بادشاہوں کو بندے کے دل میں جب کوئی بات آتی جب تک زبان سے بولا ہے نا, دل پہلے اس کا اقرار کر چکا ہوتا ہے. ہاں بھائی, ایک چیز ہوتی ہے بیزاری کا اظہار کرنا زبان سے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب دل پہلے سے بیزار ہوتا ہے, زبان بعد میں اس کی ترجمانی کرتی ہے. ایک ہوتا ہے دل پہلے سے قرار تھا اس لیے کہ دل و دماغ سے متفق ہوتا ہے, جب تو زبان چلتی ہے بھوک لگتی ہے, آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا ہوٹل پر اور اس سے بولوں گا کہ ایک پلیٹ قیما دو, یہ پہلے آپ کا ذہن و دماغ متفق ہوتا ہے, پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچتے تو کہہ دیتے ہیں, لیکن دل پہلے تسلیم کر چکا ہوتا ہے, تو دل لکھتا ہو اور زبان اس کو بیان کرتی ہے. اب اس تمام زاویے سے شعر کو دیکھیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ کو اور عرض کیا رسول اللہ ہم نے اجنبیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے معزز لوگوں کو
اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حضور کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو کیا مطلب دل ہو، دل سے سوچ رہے بابا کہ کیا حضور، یعنی دل سرکار کے روب میں جھک چکا تھا جب تو یہ بات کہی نا کہ حضور کیا ہم آپ کو سجدہ کریں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کرو، دل نے تمہارے یہ بات کیسے سوچا اور دل مارا کسر کر رہا اس سے بھی توبہ کرو، سرکار نے فرمایا کہ نہیں میری امت پر اس کی اجازت نہیں، اب اعلی حضرت اس حدیث سے پاک کو رکھی اور اعلی حضرت اسی حدیث سے پاک ہے کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وسرا کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، یہاں سجدہ کرنا عبادت کے لیے، یہاں سجدہ کرنا جھکنے کے لیے، اور یہ بات بالکل متفق ہے کہ جب تک دل دربار مصطفیٰ میں نہیں جھکے گا تو سر کا سجدہ خدا کا بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، اور اس کو اگر کر دوں تو یہ سمجھ لیجیے جب تک دل مصطفیٰ کا سجدہ نہیں کرے گا تو سر کا سجدہ خدا کا مقبول نہیں ہوگا، اب یہاں پر سجدے کے معنی جھکنے کے، اور فرمایا اے شوق کے لیے سجدہ در اندر نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے سر کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ شریعت نے سر کے سجدے کو منع کیا ہے اور دل کا سجدہ کیا ہے کہ آپ کی محبت میں ڈوب جانا، اور اگر سرکار کے معاف کو گرنے نہ دے جمناس کی حالت میں آپ کے چہرے پر لگے کیا ان کا دل سرکار کے حضور کی تعظیم میں جھکا نہ ہو، اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ حضرات گرامی، تو آپ نے دیکھا کہ شرک الوہیت، شرک ذات کیا ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت عاجل الوجود ہے اسی طرح اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بندے کو یا مخلوق کے کسی فرد کو یہ سمجھنا کہ یہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، خود سے ہے اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیں رہے گا، جس طرح کے مجوسیوں نے آگ کے بارے میں عقیدہ رکھا تو وہ شرک ہوا، لیکن مسلمان مومن شرک ہی کرتا، شرک الوہیت کا وہ قائل نہیں ہے، جب وہ شرک الوہیت کا قائل نہیں تو وہ شرک صفات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو واجب الوجود ہے جس کی ذات ذاتی ہے اس کی صفت ذاتی ہے، جس کی ذات واجب ہے اس کی صفات بھی واجب ہے، جس کی ذات حادث ہے اس کی صفات بھی حادث ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ہوا اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں تو واجب نہیں، تو جس کی ذات واجب نہیں تو آپ کا علم کیسے واجب ہو سکتا ہے، جو شرک علم غیب پر فتویٰ لگ جائے آپ کی عقل کیسے واجب ہو سکتی ہے، کہ اختیار پر فتویٰ لگ جائے آپ کا دیکھنا کیسے واجب ہو سکتا ہے کہ آپ کی وساطت کو مان کے شرک کا فتویٰ لگ جائے، تو جس کی ذات واجب نہیں اس کی صفات واجب نہیں، ٹھیک ہے، جیسی ذات ہوتی ہے ویسی اس کی صفات ہوتی ہے، جیسی ذات ہوتی ہے ویسی اس کی صفات ہوتی ہے، تو جس کی ذات واجب نہیں اس کی صفات بھی واجب نہیں۔ آخری بات یہاں پر میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، اکثر یہ سننے میں آتا ہے جناب کہ ہاں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پوری سرار ایک تقریر کر رہا تھا، کہتا تھا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے انہوں نے شرک فی الوہیت نہیں کیا، لیکن ہاں شرک فی صفات وہ کرتے ہیں، شرک فی صفات وہ کرتے ہیں، ہمیں کہا کس چیز کا صفات کو شرک کرتے ہیں، کہا دیکھو علم خدا کا ہے، علم غیب خدا کی صفت ہے، اختیار خدا کی صفت ہے، یہ بندوں کو دیا جاتا ہے، تو میں نے کہا صرف یہی دو صفتیں ہیں کہ تمہارا سارا دھرم چل رہا ہے، یا حفیظ خدا کی صفت ہے کہ نہیں، علیم خدا کی صفت ہے کہ نہیں، رؤوف خدا کی صفت ہے کہ نہیں، رحیم خدا کی صفت ہے کہ نہیں، رب خدا کی صفت ہے کہ نہیں، کریم خدا کی صفت ہے کہ نہیں، جب یہ صفات خدا دے دیتا ہے تو انہیں شرک واقع نہیں ہوتا، تو علم غیب یا اختیار کے متعلق مسلمان ویسے ہی مقام ہے جو قرآن میں موجود ہے، تو شرک کیسے واقع ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شرک سے استعمال سے کیا کہ تم نے اللہ کو بھی عالم غیب کہا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی علم غیب مانا، ہم نے کہا اگر ہم اس مسئلے میں مشرک ہو گئے تو تم ذرا خدا کو کہ خدا نے رؤوف الرحیم اپنے محبوبوں کو کہہ کر رؤوف کی صفت دے کر رحیم کی صفت دے کر کہ اللہ نے شرک کا انتخاب کیا کر دیا، تو ہم نے کہا ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ صفات دی جا سکتی ہے، اگر نہیں دی جا سکتی تو وہ الوہیت ہے، تو ذات نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ذات واجب ہے، الوہیت خدائی نہیں دی جا سکتی، لیکن صفات دیے جا سکتے ہیں، جب خدا کریمی رحیمی روحی کی صفت دے سکتا ہے تو ان میں غیر صفت اختیار کی صفت کیوں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ صفت کوئی مختص ہے کہ جناب اس کے بغیر کوئی اور صفات دینا متصف ہی نہیں، بلکہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود ہی شاہ پڑتا وہ ان بہت مفاد غیر لا یعلمھا الا ھو، کہ غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہے، غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہے، ہم سنی آواز پڑھ رہے ہیں انہو مفاتح الغیب لا یعلمھا الا ھو، کہ غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم نے کہا بات ٹھیک ہے کہ خدا ہی اس بات کو جانتا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا بتاتا نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا کہ خدا بتاتا نہیں ہے؟ کہا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرتم بالخیر، کہ میں اگر علم غیب جانتا ہوگا تو میں بہت خیر جمع کر لیتا، میں اگر علم غیب جانتا ہوتا سورہ آراف میں ہے تو میں بہت خیر جمع کر لیتا. میں نے کہا اس کا مطلب اگر سرکار خیر جمع کر لے تو جب جان لیں گے، اور قرآن کہتا ہے انہا تینا کل کوثر، ہم نے خیر تجھے دے دیے، انہا تینا کل کوثر کہ محبوب ہم نے تجھے کس طرح کی خیر دے دی ہے، اس کا مطلب نتیجہ یہ نہیں کہ سرکار علم غیب جانتے ہیں. تو جہاں یہ موجود ہے کہ خدا ہی علم غیب جانتا ہے، اسی کے پاس غیب کا علم ہے، تو وہیں پر یہ باتیں موجود ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم غیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ رب العزت اپنے غیب کی باتیں ہر اہل میں تو خیرے کو نہیں بتاتا، ہاں جس رسول پر راضی ہو جاتا ہے اسے غیب کی صفت سے نواز دیتا ہے، غیب صفت سے نواز دیتا ہے. ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے، سب سے عام تفسیر کون سی ہے کہ جس کو ہم پڑھیں تو اس میں کوئی اختلاف نہ ہو. اس نے اپنے فتاوے کے اندر کتاب التفسیر جلد نمبر 10 کے اندر ذکر کیا، وہ کہتا ہے دو تفسیریں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بدعت روایت نہیں، کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایک تفسیر جریر اور ایک معالم التنزیل حضرت امام بغلی کی. اب آئیے حضرت امام بغلی کی تفسیر کو ابن تیمیہ وہابیوں کا امام کہتا ہے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ گویا کہ غلط نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جگر ہوئے، امام بغلی لکھتے ہیں، امام بغلی لکھتے ہیں معالم التنزیل کے اندر کہ سرکار منبر پر جب بگر ہوئے، غور سے سنیے، سرکار منبر پر فرمایا میرے صحابہ مجھ پر میری قیامت تک پیدا ہونے والی امت پیش کی گئی، مجھے کے چہرے بتا دیے گئے جو مجھ پر ایمان لائے گا. غور سے سنیے، یہ امام بغلی کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت غلط نہیں، کوئی تعلیم غلط نہیں. حضرت امام بغلی معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کبھی قریب علیہ السلام کب اتری کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتى یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. قرآن کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ خدا اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا، بتاتا ہے تو صرف نبی کو بتاتا ہے. آخر کچھ ہوا ہوگا جب تو اظہار کیا جا رہا ہے، آخر کچھ ہوا تو ضرور ہوگا نا، کہ جناب یہاں پر اس بات کی تو بات کی جا رہی ہے کہ ہم نہیں بتاتے کسی کو غیب، پتا چلا کسی نے غیب جاننے کا دعویٰ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم کیوں غیب نہیں بتاتے، ہاں رسول کو بتاتے ہیں، پتا چلا کہ کسی نے رسول کے غیب کو نام ماننے کا دعویٰ کیا ہوگا. کوئی تو ایسی بات ہوگی نا میرے بھائی، شان نزول کی بغیر، بغیر سبب کے، بغیر گویا کے وجہ کے قرآن کو نہیں اتارتا. اب وہ وجہ کیا تھی؟ امام ربیع علیہ رحمت معالم التنزیل کے اندر نقل فرماتے ہیں جس پر ہم نے مہر ثبت کی ابن تیمیہ کی کہ جناب اس میں کوئی روایت دیکھ نہیں. فرماتے ہیں یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، اگر ہم پوچھے کہ یہ آیت کیوں اتری، اللہ کی قدرت کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے نبی کے غیب کی باتیں کر رہا ہے اور ساری مخلوق سے غیب کی نفی کر رہا ہے کہ ہم کسی غیر غیر رب کو خیر کو غیب نہیں بتاتے، اس لیے کہ بحث کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہاں بتاتے ہیں تو اپنے رسول کو بتاتے ہیں. کیا ضرورت پیش آئی؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ یا صرف میں بولتا رہوں آپ خاموشی سے سنتے رہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ کیا بات ہے؟ امام بغدادی فرماتے بات دراصل یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو منافقین بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے، مسلمانوں کی مسجدوں سے راز لے کر یہودیوں پر بیچتے تھے، قریش پر راز بیچتے تھے. سرکار ایک دن منبر پر جل بگر ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، سننے والے صحابی ہیں، بیان کرنے والے میرے آقا ہیں. سرکار فرماتے سنو مجھ پر میری امت پیش کی گئی، مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور مجھے بتا دیا رہا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا. تو کیا مطلب سرکار نے اپنے مومن امت کو جان لیا؟ اور ساتھ میں حضروں کو بھی جان لیا, تو یہ جاننے کا نام علم نہیں تو اور کیا ہے؟ علم ہی کو تو حاضر کہا جاتا ہے, تو اس علم غیب کا بھی عقیدہ ختم ہو رہا ہے,
بھی ختم ہو رہا ہے
کہ مجھے بتا دیا گیا. آپ کو یہ عقیدہ کیسے لگا؟ اب دیکھو دونوں کا فرق یہاں پر, یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم حبیس اور طیب کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اپنی بھلائی سوچئے, آپ کو یہ عقیدہ کیسے لگا؟ بس ایسے ہی, اتنا بڑا مجمع, آواز اتنی. میں نے کہا نا یہاں پر کسی پروفیسر رسمی بات نہیں, اور دیوانہ بن کر آنا ہے کہ صرف اتنی بات. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر امت پیش کی گئی, مجھے بتا دیا گیا کہ اس میں طیب یعنی مومن کون ہے, خبیث یعنی کافر کون ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی, مجھے بتا دیا گیا کون مجھ پر ایمان لائے گا, کون کفر کرے گا. تو چار پانچ صف چھوڑ کر پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے ہو یہ کہہ رہے ہیں مجھے بتا دیا گیا. یہ حوالہ موجود ہے مولانا تنظیم کے اندر اس آیت کے نزول کے تحت کہ قیامت تک منافقین کہتے چلو ابھی جو موجود ہے ان کو بتا دیا گیا. منافقین خود کہتے ہیں کہ جو امت پیدا نہیں ہوئی اسے کیسے بتا دیا گیا. تو ہم نے کہا نبی کو عقل سے سوچنا منافقوں کا طریقہ ہے. بولے سبحان اللہ. اور نبی کے قول سے لینا یہ مومن کا طریقہ ہے. اس لیے صحابہ جو پہلی صف پہ بیٹھے تھے انہیں کوئی اعتراض, منافقین کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابے تو سب کو اپنے اوپر قیاس کیوں کرتا ہے؟ وہ خدا کے رسول ہے, وہ خدا نبی ہے, وہ خدا کے نائب ہے, جن سے رب کریم خلوت میں بات فرماتا ہے, جس سے رب کریم اشارہ کر کے گفتگو فرماتا ہے, جس سے رب کریم کی ذات اور مسکرات کا سیدھا نہیں ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. اگر آپ دیکھیں وہ کہنے لگے کہ جناب جو بیٹھے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, جو امت پیدا ہی نہیں ہوئی وہ کیسے پیش کر دی گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں, ممبر پر سکتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ قوم کچھ ایسی ہے جو میرے علم پر تانا کرتی ہے, میرے علم پر تانا کرتی ہے. آج بھی وہ چیز موجود ہے, وہ دھتور قیامت تک رہیں گے, اس لیے کہ دونوں چیز خدا نے بنے, تو دونوں چیزوں کو تو بھرنا ضروری ہے, تو یہ ضرور رہیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اس بات کو اشارہ سنا دیا, فرمایا کہ یہاں پر ایک قوم دیکھنے جو میرے علم پر تانا کرتی ہے. صحیح بخاری خادم والم تنزیل مختلف روایت تمام کتابوں کے اندر ہے. پر میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مجمع سے اٹھ جاؤ, اس لیے کہ یہ میرے دیوانوں کا مجمع ہے. نکل جاؤ یہاں سے, یہاں وہی بیٹھے گا جو مصطفیٰ کے علم کو مانتا ہے. خاموش کوئی نہ رہے, ورنہ میں اس کو کہتا ہوں, میں مظفر شاہ بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے محبوب کے سبحان اللہ نہ کہے, وہ بھی یہاں سے اٹھ کر چلا جائے. بولے سبحان اللہ. سرکار کی صلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس مجمع میں قوم کیسی ہے جو میرے علم پر تانا کرتی ہے, میں ان سے کہتا ہوں اٹھ جاؤں یہاں سے. سرکار نے اٹھا کر بھگایا کیوں کہ نبی کے علم پر وہ نہ کرتی تھی, نبی کے علم کو نہیں مانتی, اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ کل کیا ہوگا, کون پیدا ہوگا, نبی نہیں جانتے. تو جب میرے آقا ایسے عقیدے والے کسی سے بھگا سکتے تو میں اپنے جلسے سے نہیں بھگا سکتا, میں اپنی مرضی سے نہیں بھگا سکتا. لیکن آج کی کمیٹیاں بڑی فرعون ہیں, الا ماشاء اللہ ہماری مسجدوں کا خانہ خراب کمیٹیوں میں سے ہوتا ہے. میں سب کو نہیں کہتا, کچھ اس میں نیک ہوں گے, لیکن میرا واسطہ تقریباً ایسے لوگوں سے پڑا. ایک عام داؤ نا, آپ ہاتھ چومے گا, نمازی رہے گا, سب بات مانے گا, اور کمیٹی میں آ کر فرعون بن جائے گا. حالانکہ جب منصب ملے تو اس کو اور جھک کر کرنا چاہیے, وہ فرعون بن جائے. اسے چاہیے کہ گٹر صاف ہوا کہ نہیں ہوا, مسجد میں دریا بچھی کہ نہیں, یہ دیکھے نا. بھٹورے تیری ذمہ داری تو یہ ہے, پانی بتا کر پوچھے گا آپ نے تقریر کیوں کی. اس وقت پھر سیدوں کا ہاتھ ہونا چاہیے کہ اس کی اس گندے کو اس کی اوقات بتائے کہ تو عقیدہ ہم سے سیکھتا ہے, دین ہم سے سمجھتا ہے, کل تک تو پاؤں چومتا تھا, جوتے اٹھاتا تھا, آج تیرے کو کیا ہم نے کمیٹی میں بٹھا دی, تو فرعون بن گیا. تو اللہ رب العزت منصب کو منصب کے تحت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت ہماری مساجد میں یہ چیزیں ہیں, اس سے جو آئینہ ہے انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کمیٹی اور منتظمین افراد ہیں انہیں مسلک کو بالا ملحوظ رکھتے ہوئے تمام بات کو ڈیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مسجد کا امام عقیدے اور مسلک کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو کمیٹی بات فرض ہوتی ہے کہ اس کو تعاقب کرے اور اس کو روکے. لیکن اگر امام حق کہتا ہے اور کمیٹی والا جس سے یاری ڈالتا ہے وہ بھابھی ہے کہ لگا یار چھوڑ آج تیرے کو چائے نہیں پلاؤں گا. کیوں نہیں پلاؤ گے یار؟ تمہارے امام کل ہمارے خلاف بول رہا تھا. کہا بس دیکھ لیں گے اس کو کیا ہوا. یہ ہوتا ہے یہ اغیار نوازی. یہ ایسی عادت کتے کے اندر بھی نہیں ہوتی جو یہ غلیظ عادت ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے. اسی لیے ہماری مساجدیں قبضہ ہوتی ہیں, اسی لیے ہماری مساجد میں کوئی عالم رک جاتا, اسی وجہ سے وہاں سے دین کی تبلیغ نہیں ہو پاتی. یا جناب اگر کمیٹی مخلص ہے تو انہیں کوئی بندہ نہیں ملتا. اللہ رب العزت دونوں جہتوں کی اصلاح فرمایا. میرا مقصد واضح کرنا تھا, کسی کو ناراض کرنا نہیں تھا, کسی کو خوش کرنا نہیں تھا. بات جو واضح کرنے کی مطلب وہ یہ ہے میرے آقا جس کام کرتے ہوئے نہ شرمائے. تمہیں وہ بات بری لگے تو پیر بھی بدل اور کلمہ پھر مظفر شاہ سے آگے پڑھ لے. اس لیے کہ دل میں کوئی کھٹکا ہے نفاق کا کہ جس رسول کے دشمن کے تیرے دل میں نرمی آ رہی ہے تو کھٹکا ہے. اس لیے کہ محمد رسول اللہ سب سے زیادہ خدمت والے ہیں, سب سے زیادہ قربانی کو جاننے والے ہیں, سب سے زیادہ بندوں کو خدا سے قریب کرنے والے ہیں. فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے جو میرے علم پر گانا کرتا ہے. وہ ایک دوسرے کے اندر گھسنے لگے. اٹھے نہیں اٹھے پتہ نہیں ہمیں کہہ رہے. ہمیں فرمایا نام لوں گا اٹھو. پھر کیا عزت رہے گی تمہاری؟ اٹھو یہاں سے. کہنے لگے جناب میں تو کل ہی مسلمان ہوں بظاہر, انہیں کیا پتا میرا نام کیا ہے؟ کوئی رجسٹر تھوڑی لکھا ہے جس طرح ان بدبختوں کا کام ہے کہ رسول تو قبر میں چلے گئے. انہیں کیا پتا قیامت کے دن وہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ وہ تو گواہی کے نام فرشتے دیں گے. میں نے کہا فرشتے گواہی دیں گے تو ان کو شاہی بنانا تھا, لیکن قرآن میں انہیں شاہی نہیں کہا. شاہی تو میرے مصطفیٰ کو فرمایا ہے. شاہی تو خدا نے میرے مصطفیٰ کو فرمایا ہے. توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سماعت فرمائی. سرکار نے فرمایا اٹھو نام لوں گا اٹھو. جو صحابہ تھے وہ اپنے آپ کو سکھڑنے لگی. اللہ کا عذاب نہ اتر جائے. خدا کے محبوب جلال میں آ چکے ہیں. وہ منافی کہنے لگے میں تو کل ہی ہوا تھا, ان کو کیا پتا؟ سرکار صاحب نام ہی نہیں بلکہ باپ کا بھی نام لوں گا. اب وہ اور سکھڑنے لگے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر تجربہ کر ہوئے. پھر اپنی شان علمی بتائی, خدا نائے کے مطلق ہونے کا اظہار سنایا اور فرمایا اٹھو اے وہ لمبی داڑھی والے, اٹھو وہ لمبی پگڑی, اٹھو وہ پاجامے, اٹھو اٹھا. فرمایا فرما اٹھا فکر ماؤ, ایک باؤز مل جائے میرے شیطان نظیم ہے اور تم ہو تو بھائی نہ کیا نظیم اٹھا کر چارے ہوئے شیطان کے اولاد نکلا مسجد سے. سارا اکرام نے کیا کیا؟ اپنی گویا کے چادروں کو کھولا اور وہ تو در پہ کے کس کو گلٹی کرنا ہے. سرکار نے فرمایا یہ جو منحوس
جو لمبی تنگی لے کر بیٹھا ہوا ہے چہرے سے تو لگتا ہے کہ یہ سارا ابھی ہزار کو حدیث میں کر لیے ہوں گے, 40 سال تک نے مسجد میں نماز پڑھ. فرمایا اس کے پہلے گلے میں ڈالا, اس کے پہلے گلے میں ڈالا, گلے میں اس کی رسی باندھی اور پاؤں پاؤں بلو ڈال دی, پھینکو مسجد سے باہر پھینک دیا. میرے جذبات بھی قبر میں جائیں گے, آپ ان پر نظر رکھیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ میرے کو علامہ کہیں ہاتھ چما, میں کوئی پیر نہیں تو جھکوں آپ کے سامنے. بن جانا غریب میرا یار, 40 ہو گئے, ایک اور ہو جائے گا 41. کراچی میں بھی تو بدماشی کر سکوں گا, میں مریض ہے آج کل, یہی تو ہو رہا اور کیا ہو رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ مشائخ مخلص ہے, اللہ ماشاء اللہ, ورنہ دھاندلی آج کیا ہو رہی ہے. علاقوں پر قبضہ ہے. کس وجہ سے؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مرید پیر کو ڈھونڈتا تھا, آج پیر مرید کو ڈھونڈ رہا ہے. کہا حضرت دل صاف کرے نا. بولے تیری جیب اتنی موٹی ہے, پہلے وہ تو صاف ہو, کیونکہ وہ صاف ہو تو اندر نظر جائے گی نا, پہلے وہ تو صاف ہو وہ تو اندر جائے گی. اور پھر اس نے جناب لسٹ لگائی ہوئی ہے کہ جو علی سے میں محبت کرتا ہوں اس کی تقریر میں جانا ہے تم نے, سمجھے, جس سے میں محبت نہیں کرتا. ابھی میں نے کہا مرید بھی اپنے پاس رکھ, اپنے پاس تو بھی رکھ, یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے, کسی کی تقریر سے نہیں رکے گا, کسی کی تیری مریدی سے نہیں رکے گا, یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ایسے بھٹورے پیروں کو جھنڈے پر چڑھانے والے قیامت تک چاہتے رہیں گے. ایک مظفر جی ہٹ گیا تو کیا ہوا؟ قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے. سنیو, مسلک رضا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. مسئلہ کی رضا کسی کی پگڑی کے جھانسے میں نہیں آنا.
یہ بڑے ایسے 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 ایسے
آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہو, اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو, رسول اللہ کی عظمت کے قائل ہو, یہی فاضل بریلوی کا مسئلہ ہے, یہی فاضل بریلوی کا مسئلہ ہے. دبے الفاظ میں بہت سی باتیں آپ نے سمجھ لی ہوگی اور وہ سمجھانا میرا حق ہے تاکہ آپ کنویں کے مینڈک نہ رہے بلکہ دام فاضل بریلوی کے مسئلہ کا کام کریں. آج کیا ہو گیا, یہ میری دکان ہے ٹھیک ہے, یہ 20x12 کی ہے حضرت, اس میں تو 40 آدمی آئے, بس وہی سننی ہے, بس میرے پھاٹک میں جو آئے گا وہ رضوی ہے. میں نے کہا نکل دتورے یہاں سے, تیرے پھاٹک میں جو آئے گا وہ سنی, سننی ایک نہیں, فاضل بریلوی کے ماننے والی 40-50 نہیں, جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے فاضل بریلوی کمیشن دینے کے کہا ہے. جو تیرے ہاتھ میں آتا ہے وہ رضوی, جو تیرے بہت لڑے وہ رضوی نہیں. رضویت کسی کے باپ کی تعریف نہیں ہے, رضویت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. اور کھارگھر میں یہ بات کرتے ہوئے مزہ بھی آتی ہے, رضویت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نام ہے. سنیے اس بات کو یاد رکھنا, میرے آقا نے فرمایا تو نکل پرندہ کر جی, پرندہ کر جی, پرندہ کر نکالو اس کو یہاں سے, یہ دھکارا ہوا ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. اٹھایا مسلمانوں نے, اٹھا کر باہر پھینک دیا. سفارش کس نے کیا؟ صحابہ. کس نے کیا؟ سفارش کس نے کیا؟ بولو بولو صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے جی, اب قرآن اترا. محبوب بہت اچھا ہوا, محبوب بہت اچھا ہوا, تو آپ میرا محبوب کرتا ہے, قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. دیکھو نماز فرض ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے, 1-7-8 سال کے بعد وضو کا حکم آ رہا ہے, محبوب وضو کر کے نماز پڑھنا ہے. تو کیا اتنے دن سرکار بغیر وضو کی نماز پڑھ رہے تھے معاذ اللہ؟ نہیں. علماء نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ مصطفیٰ شریعت کو نافذ کرتے قرآن اس کی تصدیق کا ہے. شریعت کو لا کر نافذ کرنے والا محمد رسول اللہ ہے, وہ بے اختیار نہیں ہے, وہ شریعت کو وہ نافذ کرتا ہے, قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی وضو تو اسی وقت سے ہو رہا تھا جب سے نماز فرض ہوئی تھی, سورہ مائدہ ساری ہجری میں چل رہی ہے, قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. شریعت کو نافذ کرنا محمد عربی کا کام ہے, قرآن اس کی تصدیق کرنا, سند کرنا. مسجد سے بھگایا کس نے؟ محمد عربی نے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے؟ محمد عربی نے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن اتر رہا اس کی تصدیق میں, بہت اچھا سنا, بہت اچھا. بولو سبحان اللہ, کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین, اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں رہنے دے گا. کب تک ان کی مسجد ایسی نہیں رہے گی؟ اللہ فرماتا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب. محبوب خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ناپاک اور پاک لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. اور یہ کیا کہہ رہے تھے محبوب پیچھے کہ تجھے نہیں پتا نا, اور یہ تجھے اپنے آپ پر قیاس کر رہے تھے. تو سن, وما کان اللہ لیطلعکم الغیب, یہ تو غیب کی باتیں ہیں, اللہ غیرے کو تو نہیں پتا تھا. یہ آیت اتری کیوں ہے؟ اس کے سارے سب ساتھ میں آ رہا ہے. محبوب یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید کہ ہمیں نہیں پتا چل رہا مصطفیٰ کو کیسے پتا چل گیا, یہ تجھے اپنے آپ پر قیاس کر رہے تھے. اس کو کہہ سے وما کان اللہ لیطلعکم الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کیا رہا ہے غیرے کے سامنے غیب بتائے, تو تم روتے ہو. فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن محبوب و روشن چہرے والا تو ہی ہے, وہ علم نشرح سینے والا تو ہی ہے, تو اس پر یہ چیزیں کر سکتی ہے. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سے ہو رہا کہ ان کے دل میں یہ صرف نہیں کہ ہم ایسے نہیں جانتے مصطفیٰ کیسے جان لیتا ہے. فرمایا تمہاری آواز نہیں ہے, یہ مصطفیٰ منصب ہے, یہ مصطفیٰ کا منصب ہے. وہ کہنے لگے جی او شادی, وہ نبی جو ہے وہ ان میں غیر جانتا ہے, نبی کو غیر سے کیا مطلب؟ میں
پیر سے نبی کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تعلق ہی نبی کا ہوتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, کہ اللہ رب العزت کسی ارے غیرے کو یہ غیب نہیں بتاتا مگر جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے. آخری ایک بات عرض کر کے تقریر ختم کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ محبوب کو ہم نے شاہد بنایا, علم دیا, جو امت قیامت تک پڑھو اس کا پتا دیا. اچھا اس کا بھی پتا دیا؟ ہاں, کہ بخاری شریف کے اندر تو موجود ہے کہ قیامت کے دن جب قومیں سرکار کے پاس آئیں گی
تو سرکار ان کو اپنا صحابی کہیں گے، صحابی صحابی صحابی. میں نے کہا یہ کسی شامی نے بخاری میں گھڑی بات، میں نہیں مانتا اس بات، کیونکہ سرکار اپنے صحابی کو منافق کیسے بول سکتے ہیں. اور دوسرا جواب اس کا سنیے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو سرکار نے، سرکار کے پاس جب وہ لوگ آئے اور سرکار نے شراب پی ان کا بہت بنیادی اعتراض ہے، غور سنو، میں اکثر تقریب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ قیامت کے دن ایک قوم آئے، سرکار ان کو اپنا جام اٹھا کر کہیں گے کوثر کا، جاؤ آؤ میرے صحابی ہو، جام پیو جام پیو. اللہ فرمائے گا محبوب وما تبھی ما احدث عبادک، محبوب تجھے نہیں پتا انہوں نے تیرے پیچھے کتنی بدعتیں پھیلائی تھی. سرکار فرمائے گا سخن سخن سخن، دور ہو جاؤ سے، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، دور ہو جاؤ. دیکھو اگر نبی پر قیامت تک امت پیش کی گئی تھی تو سرکار نے ان کو کیوں نہیں پہچانا. میں نے کہا جو میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں قیامت تک پیش کی گئی ہے، میں نے لکھی ہے، اور اگر وہ روایت ہی نہیں تھی تو تیرے چچا چڑے کیوں مسجد میں، اور اگر وہ چڑتے تو بھگائے نہیں جاتے. پتا چلا وہ روایت ٹھیک تھی جب تک ان کو لگا تھا نشانے پر، اور وہ چڑے تھے ان کو باہر نکالا گیا ایک بار. اور دوسری بات یہ ہم سے کہنے کہ یہ روایت نہیں ہے، میں نے کہا اس کی دو وجہ ہے، یا تو یہ گڑی گئی ہے ایک، اگر اس کو جواب کے اعتبار سے دیکھتے ہو تو دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان منافقین کو اپنے صحابی کہیں گے اور وہ سرکار ان کو دور کریں گے. باقی تجھے تیرے باپ نے سکھایا؟ بولے نہیں 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 نہیں، یہ تو میں نے رسول اللہ سے سکھایا. تو میں نے کہا جو رسول اللہ سارا پروگرام پہلے بتا دے، پھر انہیں پتا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ہوگا ایسے لوگ آئیں گے، میں ان کو یہ کہوں گا، پھر اللہ یہ فرمائے گا، میں ان کو دور کر دوں گا. کہا ہاں نا سب کچھ تو سرکار نے بتا دیا، پھر کہتا ہے نہیں. دیکھ رہے بھائی، سب کو میرے آقا نے بتا دیا، کیا میرے آقا نے یہ نہیں بتایا قیامت کے دن مومنین اپنے وضو کے نشان سے پہچانے جائیں گے اور منافقین اور کافر اپنے لعنت کی کالے منہ سے پہچانے جائیں گے. سورہ رحمان اٹھا کر دیکھیے، رب کریم شاہ فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیمائہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، کہ قیامت کے دن یعرف المجرمون، سارے مجرموں کا تعارف ہو جائے گا ان کے پیشانیوں سے جو لعنتیں ظاہر ہو رہی ہوں، فرشتے ان کو پیشانیوں سے یعنی یہاں سے بال سے پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. ہم نے کہا یہ تو اندازہ کرتا کہ جو اصل مجرمون ابھی سیما ہی فیؤخذ بالنواسی والاقدام، کہ قیامت کے دن تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس کوئی مجرم آ جائے اس کا چہرہ جنتیوں والا جیسا ہو، سرکار اس کو پہچانے نہ، جبکہ سرکار خود فرماتے وضو میں آزاد زیادہ ہویا کرو، وضو میں آزاد زیادہ دھویا کرو، اس لیے کہ جتنا تمہارا وضو میں حصہ دھلے گا اتنا حصہ قیامت پہ چمکے گا اور میں اس چمک سے تمہیں پہچان لوں گا. اب آپ دیکھیے جس نبی اس ان احادیث کا کیا جواب ہوگا کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں واضح فرمائی ہے. اور قرآن تو خود کہتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے مردار اور گرد اس پر پڑی، اور بہت سے چہرے باہکم مستبشع، بہت سے چہرے ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے روشن چہرے والے ہوں گے. تو سرکار جس کو صحابی کہہ رہے ہیں، اس منافق کو اگر سرکار صحابی کہہ رہے ہیں تو سارے صحابہ ضرور روشن چہرے والے ہوں گے. انہوں نے تو وضو درست کیا ہے، وہ روشن چہرے والے ہوں گے، ان کی پیشانی سے نور لگ رہا ہوگا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کے اول مزداد تو صحابہ ہے، ان کو سرکار نہ پہچان سکے، ان کے چہرے کو بھی نہ پہچان پائیں، ان کے آزار کو بھی نہ پہچان پائیں، اور وہ منافقین جن کے چہروں پر جگ پڑی ہوئی ہے، کالی پڑی ہوئی ہے، انہیں سرکار اپنا ساتھی کہے، ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ سارے اشکال اس پر روایت پر قائم ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے امام محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. تم غیر مقلد بنتے ہو لیکن مقلدوں کی طرح عقیدہ رکھو کہ جہاں بات سرکار کی قسمت کی آتی پھر ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہاں پر سرکار کی قسمت کی بات بن رہی ہے اور تو روایت لے رہا ہے. تو اگر غیر مقلد ہے تو تجھے چاہیے کہ حدیث پر آئے، سرکار کی قسمت پر آئے اور چھوڑ دے ساری چیزیں، اور کہے کہ جناب نبی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کافر کو اپنا ساتھی کہہ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس دن کہ جس دن شیطان کی شرارے ختم ہو جائیں گی، وہ تو قیامت میں ہوگا، اس دن یہ تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نبی اس دن کیسے بہک سکتا ہے ایک کافر کو مومن کیسے کیسے؟ اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ جس وقت میرے آقا، ابن کثیر لکھتا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، جس وقت میرے آقا نے یہ روایت پیش کی، روایت پیش کی یعنی الزامی طور پر پیش کر رہا ہوں، تو سیدنا ابو الدرداء کھڑے ہوئے اور عرض کی میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں ان بدبختوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جن کو آپ اپنے حوض کوثر سے دور کر دیں. دعا کرے حضور میں ان میں سے نہ ہو جاؤں. اگر سرکار کا علم نہ ہوتا اور یہ حدیث عام نہ ہوتی کہ قیامت تک میری امت پیش کی گئی ہے تو سرکار فوراً اپنے اس عاشق صحابہ کے لیے سجدے میں چلے جاتے صحابی کے لیے اور کہتے یا اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ یہ معاملہ تو ہوگا لیکن میرے مولا میرا ابو دردہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس میں سے نہ ہو جاؤں میرے ابو دردہ کو اس سے اس نہ کر دے نکال دے یہی کہتے ہیں نا جس وقت حضرت ابو دردہ نے یہ کہا کہ حضور دعا کیجئے میں ان گویا کے نافرمانوں میں سے میں ان محروموں سے نہ ہو جاؤں کہ جنہیں کل قیامت کے دن آپ کا جامع کوثر نہ ملے اور آپ ان کو اس طرح دھتکار کر دے میرے آقا نے ان کی طرف دیکھا اور دعا نہیں کی بلکہ مسکرا کر فرمایا انکا لستا میرے ہو ارے تو ان میں ہے کہ میں دعا کروں تو ان میں ہے کہ میں دعا کروں پتا چلا میرے آقا کو جب یہ نہیں پتا ہے کہ ابو دردہ اس میں ہے کون ہے اور کون نہیں ہے تو یہ حدیث کیسے پیش کی جا سکتی میرا اور ایک آخری کیل 11 inch کا 11th قیمت سے تابوت میں لگاتے ہیں یہاں پر میرے آقا کی علم کی نفی نہیں کرائے گی فرما وما تدری درایت کی نفی کرائے گی درایت کہتے ہیں اٹکل پچھو سے باتیں کرنا اوٹ پٹانگ باتیں جو مارتے ہیں ایک بات تو باقی میں جس کا علم ہو اس کو بیان کرنا ایک ہے بس ایسی عقل میں آئی اور بات کر دیا تو جس کو جان کر کیا جاتا اسے علم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جس کو اپنی طرف سے ڈھونک دیا جاتا اس کو درایت کہتے ہیں اور اللہ فرماتا وما تدری ما احدث عبادت محبوب تو اپنے اٹکل سے اس بات کو نہیں جانتا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا کیا مطلب علم سے جانتا ہے وہ جس کی نبی کی گئی کہ نبی کے پاس علم ہوتا ہے اٹکل نہیں ہوتا فرمایا وما تدری ما احدث عبادت محبوب یقینا جانتا ہے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا تھا اس لیے کہ تجھے میں نے علم لیا ہے تو درایت سے بات نہیں کرتا ہم جس کی نفی کر رہے ہیں وہ اٹکل پچھو والی بات ہے اپنی طرف سے لگا دینے والی بات ہے اور وہ درایت والی بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دین نے علم کی یہ فراوانی اور یہ مقام عطا فرمایا ہے دعا ہے رب کریم سے ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے شرک کے موضوع پر یہ مختصر سا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا ابن ماجہ کتاب الریا میں کوئی بات موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت بت کو پوجے گی چاند کو پوجے گی اور سورج کو پوجے گی لست اقول تعبدون شمسا ولا قمرا ولا بصرا میں یہ نہیں کہتا کہ تم بتوں کو پوجو گے میں یہ نہیں کہتا کہ تم چاند کو پوجو گے میں نہیں کہتا کہ تم سورج کو پوجو گے ولیکن اخاف شہوۃ خفیۃ لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور بخاری شریف میں میرے آقا نے کہہ دیا کہ ما خاف واللہ ما خاف علیکم انتم شرک بعدی مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے بات اس موضوع پر بڑی طویل ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ یہ شرک کا موضوع ہر موضوع کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہوگا انشاءاللہ آنے والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کہ نبی کون ہوتا ہے نبی کو کیسی عظمتیں دی جاتی ہے انشاءاللہ کل کا موضوع ہم اس موضوع پر بحث کریں گے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ آج جو بیان کیا گیا اسے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے جو ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لائے اپنا قیمتی وقت میرے بھائیوں نے یہاں پر پیش کیا مولا کریم تمام کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا مقصد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دفاع تھا ساری امت کی ترجمانی تھی کہ ساری امت موحد ہے رسول کی عاشق ہے مشرک نہیں ہے شرک کرنے والی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایسی محفلیں مہیا کی ہے اللہ نے انہیں اچھے مرشد مہیا کیے ہیں اللہ نے اولیاء کاملین کے صدقے انہیں معظم محتشم اور متحقق آستانوں سے وابستہ کیا ہے جن آستانوں پر ہمارا سلسلہ قادریہ کے ذریعے چشتیہ کے ذریعے سہرورد کے ذریعے نسن کے ذریعے رضویت کے ذریعے ہمارا وقت توحید اور شرک کا سمجھایا جاتا ہے بھٹکے تو وہ جو ریوا سے الگ ہو جائے یہ تو قادری گروہ ہے یہ چشتی گروہ ہے یہ نقشبند ہے یہ سہرورد ہے یہ شرفیت والے ہیں یہ رضویت والے ہیں اور یہ سال ندین انم تعلیم کے پٹے کو اپنے گلے میں لیے ہوئے ہیں یہ پٹے والے ہیں اور پٹا والا گمراہ نہیں ہوتا کا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا یا غوث کیا ڈرے جس پہ حمایت کا پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا دعا کیجیے رب کریم صلی اللہ رب العزت ہمیں انہی آستانوں سے اور ان مرشدان گرامی سے ان اولیاء کاملین سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پر امام الموحدین داتا علی حجویری خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ غریب النواز اور تمام سلاسل کے بزرگوں کے حیض کو جاری فرمائے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا
دو شعر قرآن کے پڑھے جائیں گے. میرے تمام بھائی یہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیں. میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر میری امت بتا دی گئی ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا, کون مجھ پر کفر کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے عظیم زمرے میں شامل فرمائے.
مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام ہم غریبوں کے آقا کے بے حد درود ہم غریبوں کے آقا کے بے حد درود ہم فقیروں کی سرور تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام غوثِ اعظم اماموں کا ورنوں کا غوثِ اعظم اماموں کا ورنوں کا جنبابِ شانِ قدرت تیرا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام مرشدِ شاہ مدرسا ہارا دا پہرے جانے کا مالا دیکھا سارا دا ساتھ ہم ساتھی ہو زمزما ہارا دا جب کے خدمات کے خوش کی جاگے گا رضا مجھ سے خدمات خود سے کرے آرا جا مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمع بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام
یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي كريم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شیطان ابلیس سے بچا, شیطان انسان سے بچا, اپنے قہر و عذاب سے بچا, مولا کریم آنے والی بلاؤں سے بچا. خاتم بالخیر نصیب فرما, خاتم خیر نصیب فرما, خاتم بالخیر نصیب فرما. مولا کریم جو ہمارے بھائی یہاں پر دور دراز سے آئے, اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنا طویل وقت یہاں پر بیٹھے رہے, مولا کریم جسم پر کوف اور تھکن بھی تاریخ ہوئی ہوگی, مولا کریم اس تھکن کو دونوں جہان کی برکت و سکون میں تبدیل فرما دے. تمام کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو قرض کے بار تلے ہیں, مولا کریم اس میں برکت اور اس محفل امام عالی مقام کی برکتوں سے مولا کریم انہیں قرض سے شبک دوشی نصیب فرما. جو بے اولاد مولا کریم امام عالی مقام کی برکتوں سے دعا کرتے ہیں صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم جو بے روزگار امام عالی مقام کی وسیلہ جریدہ سے خاربہ رسول کی برکتوں سے دعا کرتے ہیں مولا کریم انہیں عیب غیب سے ان کے رزق مہیا فرما دے. مولا کریم جو برسر اقدار ہے انہیں مزید مال میں علم میں مزید وافر مقدار مرحمت فرما. مولا کریم ہم مسلمانوں کو دل و دماغ سکون مرحمت فرما. اس محفل امام حسین
اور چودہ نے کربلا صحابہ اکرام علیہ رضوان یاد کر کے میں نے سجائی بلائی کی اس میں ہمیں حاضری ہم نے دی ہے قبول فرما لیا جن حضرات نے متبرک اور معلہ اہتمام کیا ہے مولا کریم ان کے معاملین ان کے معاملات کرنے والوں کے علم میں عمل میں اور تمام جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے خدمت ان کے لیے دونوں جہاں میں ذریعہ نگارا مولا کریم ہمیں مرد وکلم طیبہ نصیب فرما کل قیامت کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظما سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرہ مند فرما واسطہ پیارے جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہ کے روح حاضر گیا عرش پہ دھومے مٹے وہ مومن و صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا ایمان پہ بے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیاہ کاروں پہ یا تپیشے محشر میں سایہ فجن ہو تیرے پیارے کے پیارے کے سور آمین یا رب العالمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ان اللہ ملائکتہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي وآله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وابيض وسخ الغمام بوجهه سماد اليتامى عصمه للارامل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبوليت کی نیت کرتے ہوئے ایک زبان ہو کر لا اله الا الله محمد رسول الله